मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون। सूरह मारिज की इन आयात पर कई हफ्तों से दर्श चल रहा है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ किसी गरीब मुल्क, लोग कहते हैं ना मौली साहब मालदार अमेरिका कनाडा ही घूमते हैं, तो हम बहुत गरीब मुल्क, पहले भी कई गरीब मुल्क जा चुका हूं और दिल इतना सा भी नहीं कर रहा जाने का, फिर भी जा रहा हूं। तो ये सफर सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं होती, ये टेंशन होती है, लेकिन इंसान अपने ऊपर टेंशन बर्दाश्त करता है, क्योंकि हम जब दुनिया में जाते हैं इतना इतने लोग दीन की बात सुनने के लिए आते हैं, सारी दुनिया में दीन का वो माहौल नहीं है जो पाकिस्तान में है। या तो 20 ही उलमा है जिनको जो दीन की बातें कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। हम जाते हैं तो आदमी वो इतने खुश होते हैं कि जैसे पहली दफा कोई दीन की बात बताने के लिए आया है। आप कह सकते हो भाई इंटरनेट पर सुन लेंगे, इंटरनेट पर वो बात नहीं होती जो सामने बैठकर बात होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी जिंदगी में सुना नहीं होता उन्होंने, वो सामने बैठ के बयान सुनते हैं, उनकी जिंदगियां तब्दील होती हैं। और ये हमारी मेहनत नहीं है, तो पहले से उलमा मेहनत करके आ रहे हैं। ऐसे ऐसे मैं मुल्कों में गया हूं, आदमी हैरान होता है, कहते हैं मैंने भाई यहां इस्लाम कैसे बाकी रह गया। लोग बताते हैं हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से फला सन में मौलाना साहब आए थे। तो इसलिए मौलानाओं को इतना बुरा भला ना कहा करो जितना लोग कहते हैं। और फिर बता दूं, हमारे इन बयानात के कोई पैसे नहीं होते, इन सफरों के कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री पकड़ के होते हैं सारे, सिर्फ सवाब के लिए। हाँ, व्लॉगिंग में कर रहा होता हूं वहां जाके, वो मेरा वैसे ही शौक है, वैसे ही शौक है। कोई नई चीज बंदर बंदर नजर आ जाए, कोई स्पेशल नस्ल का या हिरन का शिकार, तो वैसे ही एक शौक है। वो चैनल होता तो भी शौक है, चैनल नहीं होता तो भी शौक है। तो लोग समझते हैं व्लॉगिंग के लिए जा रहे हैं, व्लॉगिंग तो जिमनन ग्रेवी में चल रही होती है, असल तो बयानात के लिए तबलीग के लिए दौरा होता है, तो ग्रेवी में व्लॉगिंग में चल रही है। तो क्या जा रहा है, लोगों को फ्री पॉकेट में बैठे बैठे अफ्रीका के और जंगल देखने को मिल जाए और कनाडा में नॉर्थ पोल देखने को मिल जाए। मैं कनाडा में नॉर्थ पोल भी गया हूं, किसको भी व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, बनाया है वो डाल देंगे बाद में। और दुनिया में जहां भी जाओ पाकिस्तानी मिलेंगे, नॉर्थ पोल पे बलोची मिले मुझे, बलोची। अबे दुनिया का आखिरी किनारा, एंड ऑफ द वर्ल्ड, वहां कौन बैठा हुआ है? बलोच। बड़े मैंने कहा यार। अच्छा, मेरे जो मेजबान थे कनाडा में वैंकूवर में, वो भी बलोच थे। वो तो बाय बॉर्न कनाडा के ही हैं, तो लेकिन बलोची आती है उनको, घर में बलोची बोलते हैं, वैसे इंग्लिश है, उर्दू तो आती है। तो मैंने फिर उनसे कहा इधर नॉर्थ पोल पे इनसे बलोची में बात करो, ताकि एक रिकॉर्ड हो यार नॉर्थ पोल में कौन सी जबान बोली जा रही है, बलोची। तो बड़ा मजा आया उनसे बलोची सुन के ना वहां। तो उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया है कि यार तुम नॉर्थ पोल पे क्या कर रहे हो भाई, जॉब कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी हर जगह पहुंचा हुआ है, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ये देख के कि यार हम लोग हर जगह ही है भाई। और उसकी वजह वही है, गोरों की नस्लें दो दो बच्चों की वजह से खत्म। तो हमारी नस्लें बढ़ रही हैं, तो छाता दुनिया में वही है जिसका ग्रोथ रेशो ज्यादा होता है। उनको जॉब के लिए लोग चाहिए, तो लोग हम लोग के पास है भाई। लोग ही लोग, हम जब दुनिया से जाते हैं तो बेशुमार लोगों को पैदा करके जाते हैं, इसलिए लोग हमारे पास हैं। तो खाली लैंड से थोड़ी मसला हल होगा, उस जमीन का करना क्या है अगर हल चलाने वाला किसान ना हो, बीज डालने वाला किसान ना हो। खाली ट्रैक्टर थोड़ी खुद ब खुद सब कुछ करेगा, बंदे तो चाहिए ना। और ट्रैक्टर भी किसी फैक्ट्री में बनेगा तो वहां भी बंदे चाहिए। आप कह सकते हो रोबोट काम करेगा, तो रोबोट क्या, रोबोट रोबोट को बनाता है? कहीं ना कहीं ह्यूमन इंसान तो आता है ना, जिसका दिमाग और हाथ इस्तेमाल होते हैं। तो जहां इंसान होंगे वहां दिमाग और काम होगा और तरक्की होगी। जहां इंसान ही मार्केट से स्टार्ट हो जाए तो मेरे भाई रोबोट खुद से तरक्की नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से कुछ नहीं कर सकती, उसको भी किसी दिमाग नहीं उसके अंदर दिमाग डाला है।
تو ہر چیز کے پیچھے انسانی دماغ ہے, تو جتنی گروتھ ریشو بڑھتا ہے دماغوں کا ریشو بھی اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے. تو ہر جگہ پاکستانی ہے بھائی, ہر جگہ دنیا میں پاکستان. خیر, دین کی دعوت بھی پاکستانی ہر جگہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں. میں نے عرب کہیں دیکھے کہیں نہیں دیکھے دین کی تبلیغ کے لیے, لیکن پاکستانی انڈین ہر جگہ دیکھے ہیں. مدرسے انڈین پاکستانیوں کے پوری دنیا میں ہیں, جہاں وہ عالم کورس کروا رہے ہیں. یہ کورس دوسرے لوگوں کا ہمیں نظر نہیں آتا, دوسرے لوگ سرکاری تحویل میں ہوتے ہیں. پھر سرکاری تحویل میں جو ادارے بنتے ہیں ان میں وہ طاقت اور روحانیت نہیں ہوتی, کیونکہ گورنمنٹ جہاں انوالو ہوگی نا وہاں مینجمنٹ تو اچھی ہو جائے گی, روحانیت کی ایسی کی تیسی. کیونکہ گورنمنٹ کا جب ادارہ ہوتا ہے تو پھر اس میں ٹیچر بھی کہاں سے آتے ہیں, گورنمنٹ کے. پھر ان میں تقوی اور للہیت اور علم مضبوطی پختگی یہ سب چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. پھر تو گورنمنٹ کے ادارہ ہوگا تو بندہ بھی کہاں کا ہوگا, گورنمنٹ کا کی مرضی کا. پھر فتویٰ بھی گورنمنٹ کی مرضی کا. اس لیے مدارس ہمیشہ گورنمنٹ کی کسٹڈی سے آزاد. تو ہم مدارس کی رجسٹریشن کے خلاف نہیں ہیں, رجسٹریشن ہونی چاہیے, ریکارڈ ہونا چاہیے, لیکن ہم حکومتی تحویل میں دینے کے خلاف ہیں کہ گورنمنٹ نہیں چلائے گی ان کو, چلائیں گے ہم ہی. گورنمنٹ کو دے دیا تو گورنمنٹ کے اداروں کا اپنا جو حال ہے مدارس کا حال بھی ویسا ہی ہو جائے گا. تو یہ جو آزاد مدارس ہیں نا, یہ الحمدللہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ تین ملکوں کے علماء ہیں, اور ان میں گجراتی سب سے ٹاپ پر ہیں. پوری دنیا میں گجراتیوں نے دین کے ایسی آواز بلند کی ہے, باقی بھی کر رہے ہیں, لیکن جو کام گجراتیوں نے کیا ہے نا بھائی, جہاں بھی دنیا میں جاؤ مدرسہ مسجد کس نے, گجراتی. تو انڈیا کا گجرات ہے یا کیا ہے بھائی, تجارت میں بھی آگے اور دین میں بھی آگے. سارے تاجر ہیں, ارب پتی تاجر ہیں, ایسے ایسے ہیں. ایک گجراتی تاجر نے بتایا, بھائی دیر سے لایا, شیر ہو گیا. ایک گجراتی تاجر نے بتایا چائے دیر سے لایا. مجھے آج کل شاعری بھی آ گئی ہے نا, ایکسپو سینٹر ہم گئے تو انہوں نے کہا یہ جی ایف تھنڈر ہے. میں نے کہا یہ جی ایف تھنڈر بنا دے گا ہر چیز کو کھنڈر جب جہاں بمباری کرے گا. اب دیر ہو گئی, چائے پینے, آپ لوگ چائے پیئے یا بیان کریں میری طرف سے آپ. بھائی چلو, آپ کو پہلے بول دیا تھا, اب آپ کو گفٹ ہے. تو گجرا ایک اتنے بڑے ماشاءاللہ تاجر, مجھے خوشی ہوتی ہے. ہم جیلیسی میں نہیں جاتے, ابے یار اتنی تجارت. ایک صاحب 400 کلو سونا, مجھے ایک گجراتی تاجر بتا رہے باہر ملک میں, کہہ رہے یار بہت ٹینشن میں ہوں, میرا بھائی بہت ٹینشن میں ہے. میں نے کہا کیا ہوا, کہہ رہے یار وہ 400 کلو سونا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے نا. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے بھائی, کہہ رہے 400 کلو سونا, وہ تو روز ان کا کام ہے 400-500 کلو. میں نے کہا کیا ہوا, کہہ رہے ہیں یار اس پہ کچھ ریسٹرکشن آ گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, کچھ مسائل آ گئے ہیں, تو آپ دعا کریں وہ مسائل حل ہو جائے. 400 کلو یار کیا بات کر رہا ہے بھائی, کیا ٹماٹر بیچ رہا ہے, خربوزے بیچ رہا ہے. یہ ہے تجارت میں برکت. کیونکہ یہ لوگ گجرات سے نا, جب انڈیا پاکستان بنا نہیں تھا, ایک ہی تھے دونوں, تو گجرات سے آپ دیکھو سمندر سے ملتا ہے نا گجرات, وہاں سے لانچوں کے ذریعے جتنے کنٹریز آتے ہیں نا, لیفٹ پہ ملیشیا ٹائپ کے کنٹریز آتے ہیں, رائٹ پہ یہ جو افریقہ کے کنٹریز آتے ہیں, یعنی جب آپ ویسٹ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہو, تو یہ سارے ملکوں کو یہ لوگ ڈائمنڈ سونا لے کے جایا کرتے تھے. انہی ملکوں میں آباد ہو گئے, تنزانیہ ہو گیا اور زیمبیا, یہ سارے ملکوں میں جا کے چھا گئے بھائی. پھر مذہب بھی لے کر گئے, تجارت بھی لے کر گئے, اور جہاں جا کے ٹھہرے. میں یہ کسی قوم کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا, میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ کہ آپ کو بھی اپنے کلچر کو اس طرح محفوظ رکھنا پڑے گا. بزنس میں آگے بڑھو گے تو آپ کا کلچر محفوظ ہوگا, کیونکہ تعلیم میں جب آپ آگے بڑھتے ہو, بڑھو ایجوکیشن کی نیت سے, تو آپ کمپنی میں جاب کرتے ہو. جب کمپنی میں جاب کرتے ہو تو باس کے کلچر کو لیتے ہو آپ, ڈریسنگ بھی اس کی مرضی کی, چاپلوسی بھی اس کی مرضی کی, تعریفیں بھی اس کی جتنی تعریفیں وہ چاہتا ہے. اپنی حیثیت ختم, اپنی حیثیت کیا ہو جاتی ہے, ختم. تاجر سر اٹھا کے جیتا ہے, چاہے وہ ٹماٹر بیچتا ہو, ٹماٹر بھی بیچتا ہو نا. آپ کو چھٹی چاہیے, باس سے لکھ کے دو گے میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑے گا, نہیں ہوا ہے لیکن آج دل چاہ رہا ہے تو فی الحال ابا مار دو. بعد میں وہ ایک خاتون اسکول گئی نا, اسکول میں جا کے انہوں نے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے. नानी पहुंची, नानी बच्चे की नानी गई स्कूल में बच्चे से मिलने के लिए कि मेरा नवासा पढ़ता है ये कहाँ है, तो स्कूल ने बताया कि वो आपके इंतकाल की छुट्टी लेके गया हुआ है। उसने एप्लीकेशन लिखी है कि मेरी नानी का इंतकाल हो गया है, तो वो आपके इंतकाल की छुट्टी लेके गया हुआ है। तो तिजारत में क्या होता है भाई, इंसान सर उठा के जीता है, तो उन्होंने तिजारत की, इतनी बरकत दी अल्लाह ने, इतनी बरकत। हाँ तो वो क्या करते हैं, हाँ मुलाजमत वो करो जो किसी बड़े विजन का हिस्सा हो, बड़े जैसे हम मदरसे में मुलाजमत करते हैं, क्योंकि वो मुलाजमत बराए मुलाजमत नहीं, एक बड़ा विजन है दुनिया में दीन की तबलीग करना। कोई जिहाद की नीयत से फौज में जाता है कि मुल्क का दिफा करूंगा, ये मुलाजमत मुबारक मुलाजमत है अगर मुल्क के दिफा की नीयत से जा रहा है, तो इस नीयत से, कोई और नीयत से जा रहा है फिर नहीं, तो इस नीयत से अगर जा रहा है तो ये जिहाद है, तो इसमें मुलाजमत क्योंकि एक बड़े विजन का हिस्सा है ना, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन भाई आप फैक्ट्री में ढक्कन लगा रहे हो, भैया आप क्या कर रहे हो, वो फैक्ट्री क्या है, वो निस्वार की फैक्ट्री है, वो पेप्सी है और कोका कोला है और स्प्राइट है, तो क्या खिला रहे हो, क्या इससे कोई बड़ा विजन है लोगों को कोक पिलाना। बहरहाल बेरोजगारी से अच्छा है ऐसा ना हो कि जॉब छोड़ दें आप लोग। तो वो क्या करते हैं, मैंने पूरी दुनिया में जहां जहां मैं गया हूं मैंने गुजराती ताजिरों को देखा है, सूरती गुजराती, ये लोग क्या करते हैं, इनमें दीन बहुत ज्यादा है। मैं हैरान हुआ यार आप लोग का ना कल्चर चेंज हुआ, हत्ता के लिबास भी सलवार कमीज, सब लड़कियां इनकी पर्दा करती हैं, इल्ला माशाल्लाह कोई बिगड़ जाए, सबकी दाढ़ियां। यहां कराची में गुजराती फैमिली है, मुझे दावत दी उन्होंने बयान के लिए बुलाया, मैं गया तो 20-25 लोग सारे दाढ़ियों वाले और उनकी सब औरतें पर्दा, सारे नौजवान भी ठीक। मैंने कहा ये ऐसा कैसा हो गया भाई, ये सारे ठीक कैसे हो गए, तो कैसे हो गए ये आपको बताता हूं। वो कहते हैं भाई बात ये लोग दुनिया में जहां जाते हैं सबसे पहले वहां मस्जिद बनेगी और एक मदरसा बनेगा, सारे मिलके चंदा करके सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम कंट्रीज है ना भाई, मस्जिद से ताल्लुक खत्म हुआ तो नौजवानों का इस्लाम से ताल्लुक खत्म। भाई यहां जैसे ही स्टे हुआ सबसे पहले क्या बनेगी, मस्जिद और एक मदरसा, और अपने खानदान का बच्चा आलिम बनेगा। अपने खानदान का फर्ज जब आलिम बनता है ना उसकी बात कुछ और। देखो हमारे खानदान के इर्द गिर्द बहुत सारे मौलाना लोग थे, हमारे घर के जो मस्तूरात हैं, हमारे भाई भाई सब लोग बयान सुनते थे, वो असर नहीं था। जब मैं गया हूं ना मदरसे में तो मेरे सब भाइयों ने दाढ़ियां रख ली, सब मस्तूरात ने शरी पर्दा कर लिया। तो ये इंसान की फितरत है कि अपने घर का फर्ज जब दीन की तरफ जाता है या आलिम बनता है उसकी बात का असर लोग ज्यादा लेते हैं। किसी को तबलीग जमात से नफरत है ना, अपने भाई को भेज दो, नफरत खत्म, क्योंकि आपका भाई जा रहा है ना। तो इंसान की नेचर है, वो अपने खानदान को बुरा भला नहीं कह सकता। हमारे एक दोस्त थे जमात इस्लामी को बहुत बुरा भला कहते थे, उनकी शादी हो गई किसी ऐसी लड़की से जो जमात इस्लामी की थी। शादी के बाद हम मिलने के लिए गए तो किसी ने उनके सामने जमात इस्लामी की बुराई की, कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है, इतने बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे लोग हैं, दीन की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो उसने कहा लेगा ससुराल बन गया ना। अब ये फितरत है इंसान की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतनी सारी शादियां की है ना उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि अरब के सरदारों की बेटियों से शादी कर ली, ताकि वो सरदार जो इतने दुश्मन थे जब उनकी बेटियों से शादी हो गई तो उनकी दुश्मनी खत्म। ये भी सियासत थी, निकाह इसलिए भी किया जाता है दुश्मनियां खत्म करने के लिए। तो बहुत सारी मसलतें हैं। तो अब गुजराती लोग क्या करते हैं, जहां जाएंगे मस्जिद बनाई मदरसा, और मदरसे में अपना पैसा लगाएंगे और फिर अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल, स्कूल भी पढ़ाएंगे ताकि तालीम भी हो, साथ साथ मदरसा भी पढ़ोगे, दोनों तालीमें चलेंगी साथ साथ। उसका नतीजा क्या निकलेगा, स्कूल से सिर्फ तालीम मिलेगी, माहौल नहीं, माहौल मदरसे वाला। तो इस तरह से उन्होंने जोड़ के रखा हुआ अपनी लोगों को। तो कहां से कहां बात चली गई। खैर जब इंसान ट्रेवलिंग करता है बहुत कुछ यार कहां कहां अफ्रीका के जंगलों में तबलीगी जमात का काम नजर आता है, बाहर मुल्कों में जाके कोई पहाड़ पत्थर नहीं छोड़ा यार। जिस जंगल में हम हिरन मारने गए वहां जंगल में जमातें पहुंची हुई हैं। अबे आदमी हैरान होता है यार ये तुम क्या हो भाई, जंगलों में जमातें पहुंची हुई हैं, वहां कालों पे मेहनत हो रही है, इतने ब्लैक अंधेरे में नजर ही नहीं आते। तो अल्लाह माफ फरमाए, यानी बहरहाल वो उसको खूबसूरती समझते हैं, वो उसको खूबसूरती समझते हैं, उनमें मेहनत हो रही है, इतना पसमानदा तबका गरीब तबका उन पर मेहनत हो रही है। इंसान के ना दीनी दावत में दो नंबर होने की एक अलामत यह कि सिर्फ मालदारों को फोकस करे, गरीबों पे मेहनत نہ کرے. یہ خود اس کی علامت ہے, یہ بندہ لالچی ہے. جن علماء کی محفل میں ہر وقت مالدار لوگ آگے آگے ہوتے ہیں, غریب پیچھے پیچھے یا ہوتے ہی نہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس عالم کے دل میں غالب گمان یہ ہے کہ دولت سے محبت ہے, اس کو دین کی فکر نہیں ہے. کیونکہ دین کی جہاں بھی دعوت گئی ہے نا, غریبوں کی ہمیشہ کثرت ہوئی ہے. تو بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے مالدار ہی مالدار نظر آئیں گے, ایسا لگتا ہے غریب کا تو یہاں کوئی بسر ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب بھائی یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے, مخلص نہیں ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بہت مالدار تھے, لیکن ان کی جو مجلس لگتی تھی نا, آدھی سے زیادہ اس میں غریب, آدھے سے زیادہ غریب ہوتے تھے اس میں. رکشے والے, ٹیکسی والے, ٹماٹر والے لوگ آتے تھے, کہتے تھے یار یہ اتنے بڑے مالدار ہیں اور بیٹھے ہوئے کون ہیں, غریب لوگ. ہمارے حضرت نے میرے سامنے ایک ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی کو پیچھے بٹھایا, بہت بڑے سیٹھ تھے آگے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ غریب علماء پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. علماء تھے لیکن غریب تھے. انہوں نے فرمایا علماء کی عزت زیادہ ہے اسلام میں, تو آپ تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جائیں, ان کو آگے کریں. لیکن وہ بھی نیک آدمی تھا, اٹھ کے پیچھے چلا گیا آرام سے. تو انہوں نے فرمایا جب اصلاح کے لیے آئے ہو نا, تو پھر آپ کی اصلاح یہی ہوگی کہ آپ نے کہاں بیٹھنا ہے, پیچھے بیٹھنا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر, تو میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں, وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا, الا المصلین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں, ان میں تدبر نہیں ہے, غور و فکر نہیں ہے, تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی, جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے, خودکشی کے خیالات آتے ہیں, یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری, اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے. نمبر ایک, نماز کی مکمل پابندی. آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا, کوئی چیز نہیں بچاتی. اسٹریس اور ڈپریشن کی بیسیوں گولیاں ایک طرف, جس کا نماز میں دل لگ گیا نا, بس اس کو اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے. اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا, کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے, اصول بنا لو. جس کام میں دل نہیں لگتا نا, وہ کام کرنا شروع کر دو, دل لگے گا اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا, دوڑا نہیں جاتا, چلنا شروع کرو, چلا نہیں جاتا, ہلکا ہلکا چلو, اپنے نفس سے بوجھ ڈالو. دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے, جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا, ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے, اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے, جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے, ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں, سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں, ایک پھوڑ, نہ کام نہ کاج, کچن گندا پڑا ہوا ہے, واش روم پیمپر بچے کے اتار رہی ہوں پھینک دیے, آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے, جھنجھلانا. ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب ملو, ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں, بچوں کی کیئر, شوہر کی مرضی کا خیال, گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت, وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے, جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے, ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے, ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا, تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا, اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو, ہر وقت ٹینشن ہے, چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں, صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں, جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے, تو وہ نمٹا دیتا ہوں, خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ بھی کر کے دیکھ لو, آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی, آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں, یوں کر کے بیٹھا رہوں, انجوائے کروں, پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا, دیکھ یہ والا دیکھ لیا, یہ والا دیکھ لیا, ہوتے ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے, آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں, کوئی دوسرے کو گالی, وہ اس کو گالی, وہ فلانا ایسا, وہ ڈمکانا ایسا, کارٹون بنا بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے, ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتا ہے, 8 بجے یہ کرنا ہے, 9 بجے یہ, 10 بجے یہ, شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے, فجر کے بعد کی یہ روٹین, فجر سے پہلے کی یہ روٹین, ظہر کے بعد کی بولو نا یار یہ روٹین, عصر کے بعد کی یہ روٹین, عصر سے پہلے کی یہ روٹین, مغرب کے بعد کی. اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا, کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے, یہ نیچرل ہیں, گھڑی نیچرل نہیں ہے. نہیں آئی بات, سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, فطری طور پر. اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں, نیچر کے حساب سے رکھے ہیں. تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے زیادہ سکون رہے گا, کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے, رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون, یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے. تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی اٹھا لو, لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے نمازی تھے لیکن پڑھاتے بھی بہت تھے نماز ہے نا. اب وہ بہت پرانی بات ہے, 15-20 سال پرانی بات, بالکل ینگ تھے تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو. ایک دن کیا ہوا, میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں حضر میں کہیں بھی ہو نا آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے. وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں, انہوں نے کہا یار ادھر کہاں میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے, کون غسل کرے گا, کیا ہے بھائی بڑی ٹینشن ہے یار. میں نے کہا یہ عزم کر لو کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنی, کچھ بھی ہو جائے. پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے, کرنا ہے. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے بتایا کہ سردیاں تھیں, غسل فرض ہو گیا, صبح پریشان ہوں کہاں سے پانی لے کر آیا, کہیں جنگل منگل میں ہو گیا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا, پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے ان کے الفاظ ہیں, اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچو ہو گیا. یہ ہٹو بچو ان کے نہیں تھے, یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے, جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے, روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا. ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے, ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو ہوتی ہے. سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو, اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو, وینسڈے کی بھی نہ ہو, تھرسڈے کی بھی نہ ہو, فرائیڈے کی بھی نہ ہو, تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے. نہیں آئی نا, یہی تو مسئلہ ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو مزہ ہوتا ہے. چھٹی چھٹی چل رہی ہے پاگل ہو جائے گا آدمی. ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں, اب بھی 2 مہینے کی ہوتی ہیں, لیکن طلب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی ہماری. پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں. ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے, چھٹی ہوتی تھی جمعرات کو. عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے, رات ہو گئی, ایک ہفتے بعد پہنچے, اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہوتی تھی, تو چند گھنٹے کی چھٹی. یہ روٹین جب پورے سال ہوگی تو جب 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہوں گی تو خوشی سے کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا نا خوشی سے. تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہم. اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی کہ چھٹی آنے والی ہے. لیکن اس روٹین کے بعد, لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 مہینے کی چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی, تو سوائے سٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا, اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا آپ کو. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے, خوش رہتے ہیں, بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں, اور جو پڑے ہوئے ہیں ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے, گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں, یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے, نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, پان سے ایک پک نکال کے ادھر پھینکی, پھر اٹھ کے گھر گیا, وہاں تھوڑی سی ابا سے سلاواتیں سنی, سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا, لگے پوری رات گزر گئی, پھر اپنی مرضی سے سو گیا, پھر اٹھ گیا, پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو اٹھ گیا, تھک گیا تو کیا ہو گیا, اٹھ گیا. اب کیا کریں, وہی کریں جو کل کیا تھا, دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو, ہو سکتا ہے دو چار بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہوں, پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا. گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا, وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, باقی تو سارے چوری ہو گئے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے, لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی, حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے. 8-8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں, لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں, تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں. حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے. حضرت تو اتنے بزی تھے, حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے, بوتل میں کیا ہے, پانی بھرا ہوا, اور ڈھکن لگا دیا آپ نے, اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا, جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا, بات سمجھ میں آ رہی ہے, ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے. ایک قطرہ جب اس میں جائے گا, جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا, تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو, یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو, لیکن ہوگا ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنے زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال, جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہ کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے, 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے, تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا, تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں, تو کام کا حرج تو ہوگا, لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے, نیا کام اس میں جب داخل ہوگا, جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیڈول ہے, ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے, آپ کی بچی بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے, لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا اس جاب کا ٹائم ہے, تو اب آپ کیا کرو گے بھائی, نقصان تو ہوگا, آفس کا ناغہ ہوگا, ناغہ تو ہوگا, لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم, بچی کی جان تو بچانی ہے نا, یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو, تو اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا, 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو, یہ تو انسان نہیں, یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے, شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے, بزی رکھنا ہے, تو یہ تو انسان نہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی, گدا, تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا, اس میں تو زندگی کا مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں, پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو, بلکہ اس میں تفریح بھی, وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے, دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں, کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے، تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے، تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا، کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا، وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے، وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی، ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی، اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک فون بھی آیا، کیا آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے گپ شپ تھی؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے، وہ نام نہیں بتاؤں گا میں، بہت بڑی فلم بن گیا بھائی وہ. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست صاحب آپ تھڑے پر، آ چل رہا ہے ٹائم، دیکھا یار ایک گھنٹہ ہو گیا بس، یا آدھا گھنٹہ ہو گیا، کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے، لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے، اس وقت گپے مار رہے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ، یہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، نا نا نا. اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا تھا، گھر کا ماحول ایسا تھا نا. تو اب آ کے بیٹھے ابھی گپ شپ شروع کر دی، اور بھائی ہاں ہو ہی باتیں، کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے، کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، یار میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں. ہم کہتے تھے یار عجیب انسان ہے بھائی، اتنا نیک آدمی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دی، گپ شپ بالکل چھوڑ دی، کھیل کود بالکل چھوڑ دیا، لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے، اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے، تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے، ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے؟ اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے؟ شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا، کیونکہ سو سو کے اب تو تھک گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن؟ 12 بجے سو کے اٹھیں گے، اس کے بعد حلوہ پوری، وہ نہیں رش ہوتا، اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے؟ دوبارہ کیا بنتا ہے؟ سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے، تو سارا دن سوئے، ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا، تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو، نہ یہ کہ آپ شیطان کے تابع بن جاؤ. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں، گھوڑے کی لگام اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو گھوڑا آپ کی مرضی سے سفر کرے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، گھوڑا ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے. بڑے لوگوں کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاؤ گے. دیکھو یہ چرسی ہیروئنچی ہے نا، ان کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی زندگی گزارنے کی، یہ ہوتی ہے. اگر انہوں نے پلاننگ سے اوقات طے کیے ہوتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، دوپہر یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، اپنی پلاننگ ہوتی تو چرس پیتے ہی ہے. کیا ہو گیا بھائی بولو نا؟ نہیں پیتے نا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں تھی، ایمی اٹھ کے ایک دن نکلے، ایک دوست نے چرس پکڑائی، تو اب یہ کس کی پلاننگ کا حصہ بن گئے؟ چرس اور ہیروئن کے جو اسمگلر ہیں نا، ان کی پلاننگ تھی ہم نے پیسہ کمانا ہے، تو وہ کروڑ پتی بن گئے کیونکہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو یہ لوگ ان کی پلاننگ کا حصہ بن کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا، ان کو ارب پتی بنا دیا. ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے کتنی دیر فیس بک پہ بیٹھنا ہے، کتنی دیر یوٹیوب پہ بیٹھنا ہے، بس آپ نے بیٹھ گئے تو کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو آپ دیکھتے جا رہے ہو، دماغ آپ کا خراب ہو رہا ہے، اس نے اس کو گالی دی، اس نے سیاسی لیڈر کا کارٹون بنا دیا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے دیکھنا کون سا چینل ہے، کتنی دیر دیکھنا ہے، معلوماتی چینل دیکھنا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں چیزیں میں نے نہیں دیکھنی، نیوز بھی ایک حد تک دیکھنی ہے، بس اتنی کافی ہے ہمارے لیے آج کی تاریخ میں. یہ تھوڑی کہ نیوز ہی سنتے چلے جاؤ. کیا تحقیق کرنی آج میں نے؟ اگر نہیں ہے نا تو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے. اور جو یوٹیوبرز یا فیس بکیے یا ٹک ٹاکرز ہیں، ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ویوز بڑھا کے پیسہ کمانا ہے، تو آپ جیسے بیوقوف ان کی پلاننگ کا حصہ، آپ کا نقصان اور وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے دیکھو یوٹیوبرز ویورز کے لیے کیا کرتے ہیں، فلانے مولوی نے، مفتی طارق مسعود نے آج انجینئر کے پرخچے اڑا دیے، حالانکہ میں نے کہیں نہیں ایسے اڑائے ہوتے. وہ ایک دم وہ لگائے گا نا ایک وہ تھم نیل پہ. ابے تمہیں کیا کرنا ہے پرخشے اڑائے کہ نہیں اڑائے، تمہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے کسی خاص مسئلے کی، تو تم اس مسئلے کو دیکھو یار، مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے طلاق کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے یا اور کوئی مسئلہ، یار اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں مجھے ضرورت ہے، یا یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے، میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں، اب ڈراپ شپنگ ہے حلال، چلو مفتی طارق مسعود ڈراپ شپنگ لکھ کے سرچ کرو، یہ آپ کی پلاننگ ہوگی، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن ہو کیا رہا ہے، یوٹیوبر اٹریکٹ کرنے کے لیے تھم نیل پہ عنوان لگائے گا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم، کل ایسا ہی ہوا میرے سامنے آتا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ یار میں، حالانکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا کہ کیا کہا ہے بھائی اس نے، کل ایک میرے سامنے سے ویڈیو گزری اس پہ لکھا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم پہنچ گئے، میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، میرا بھی دل چاہ رہا تھا نا میں کلک کروں، کیا خیال ہے کہ یار میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا، کیا بولا، میں نہیں کیا کلک، میں نے کہا وہ بے وقوف ہے، ہم تھوڑی بے وقوف ہیں بھائی، ہمیں پتا ہے جھوٹ ہے، جھوٹ آگے ہو سکتا ہے اندر جو مضمون ہو وہ یہ ہو کہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں گئے، ہو سکتا ہے یہ لکھا ہوا اس نے، یہ لکھا ہوا، لیکن سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے میں کیا کروں گا، میرا تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا، میں کام کی چیز دیکھوں نا، لیکن میں نے صرف ویوز دیکھے پبلک کا رجحان دیکھنے کے لیے، پتا نہیں کتنے ویوز آئے ہوئے تھے اس پہ، اور جا کے لے کے کمنٹس میں گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے کہ بھائی کیا کر رہا ہے جھوٹ کیوں بول رہا ہے، لیکن آپ کی جب اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتے ہیں، اب یوٹیوبر کی پلاننگ تھی ویوز کے ذریعے پیسے کمانے، اس کو پتا ہے ایسا عنوان لگائیں گے تو دے دھڑا دھڑ ویوز آئیں گے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، آپ نے جب دیکھا پہنچے وہنچے تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی جھوٹ بولا ہوا اس نے، اس کے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ، اور آپ ڈپریشن میں، پھر زبان گندی کر کے گالیاں کمنٹس میں الگ، تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز دیکھنے کی نہیں، آپ کی تھی نہیں، بس آپ نے جا کے، تو اصول یاد رکھو، آپ کی اپنا لائف اسٹائل نہیں ہوگا تو آپ ہمیشہ دوسرے کے لائف کا حصہ بن جاؤ، اس کی ترقی کا حصہ بن جاؤ گے، کیونکہ دیکھو شیطان ہر وقت پلاننگ میں لگا ہوا ہے، یا تو ہوتا نا شیطان بھی پلاننگ نہ کر رہا ہوتا، ہم بھی پلاننگ نہ کرتے تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا نہ شیطان کو کوئی فائدہ ہوتا، نہ ہمیں فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ نہیں کرتے تو ہماری پلاننگ کون کر دیتا ہے، شیطان، اس نے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، فارغ ترین آدمی ہے تو اس کو اب اس کام میں لگاؤ، ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت اہم بات ہے، تو اپنے جو لائف اسٹائل کو چینج کریں ان میں، اس کی معمولات کی ابتدا کہاں سے ہوگی، نماز سے، سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے، ابتدا کہاں سے ہوگی یار، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، نماز سیکھ کرنی، اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا آپ کے اوپر، شیطان سے بڑی فلم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئی ہے، شیطان کہے گا ٹھیک ہے پہلے نماز تو شروع کر لے، پھر باقی چیزیں چرس بات میں چھوڑ دینا، اور یہ جو گٹر کے ڈھکن پر پوری پوری رات بیٹھا رہتا ہے، یا انٹرنیٹ پر چھ چھ گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت ٹک ٹاک پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ اگلے اسٹیپ میں، پہلے نماز تو نہ نماز صحیح ہوگی نہ اگلا اسٹیپ شروع ہوگا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے تھے ہفتے کے دن سے ہم پڑھائی شروع کریں گے، فرسٹ جنوری، اگلے سال کی فرسٹ جنوری، وہ فرسٹ جنوری کبھی آتی ہے یا فرسٹ محرم کبھی آتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، جب جنوری آئے گی نا آپ بولو گے اسلامی سال سے کروں نا، فرسٹ محرم سے کروں گا، میں مسلمان ہوں میں انگریز تھوڑی ہوں، نہ وہ فرسٹ محرم کبھی آئے گا نہ وہ فرسٹ جنوری، حافظوں کو نا پہلا پارا بہت پکا یاد ہوتا ہے، پتہ ہے کیوں، حافظوں کو جوش اٹھتا ہے یار کچا ہوتا جا رہا ہے اب دوبارہ سے یاد کرو، تو پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ناغے کرتے ہیں، پھر کئی دنوں کے بعد خیال آتا ہے یار قرآن بھولتا جا رہا ہوں، دوبارہ شروع کرو، پھر پہلا پارا، تو پہلا پکا ہو جاتا ہے، باقی سارا ایسے کیسے ہی رہتا ہے، تو اس لیے پلاننگ میں یہ ہو کہ سب سے پہلے نماز کو مضبوط کرنا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ جب تک نماز ٹھیک نہیں ہوگی باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، سب چیزوں کو ایک ساتھ ٹھیک کرنا ہے، سمجھ رہے ہو، جس نے یہ کیا نا پہلے یہ پھر وہ، تو نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا، اور ہر کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنے کی کوشش تو کرنا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، گرتے پڑتے کرنا ہے، آپ نے نیت کر لی، جیسے نمازی بننا چاہتے ہو نا تو نیت کرنی پڑے گی، میں 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھوں گا، ایک نماز بھی میں 40 دن تک تکبیر اولا سے نہیں چھوڑوں گا، یہ ہے ایکسیلنسی، لیکن اب کیا ہوگا، دو چار دن کے بعد تھوڑا جوش ہلکا ہوا، ایک دن تکبیر تحریمہ کا ناغہ ہو گیا، تکبیر اولا کا ناغہ ہو گیا، یہ نماز کا ناغہ ہو گیا، شیطان کہے گا تیرے بس کا نہیں ہے، اب نہیں ہو سکتا. شیطان سے بولو میں نے ریکارڈ تو بنانا ہی نہیں ہے بھائی، ہو گیا نا دوبارہ سے شروع کر دوں میں، کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، بہت مشکل ہے بھائی بالکل ایک دم سے ایکوریٹ ہو جانا. گرتے پڑتے ہی لوگ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اگر سارے ایک دم سیدھے چلنا شروع ہو جاتے تو یہ حدیث پھر کیوں ہوتی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من تقرب الی شبرن تقربت الیہ باعا، جو ایک بالش میری طرف چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر والا، میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. یہ حدیث ہے ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ پہل تو کرو، آنا تو شروع ہو، گرتے پڑتے ہی آؤ. کچھ آپ کرو گے، کچھ کون کرے گا؟ کچھ اللہ کرے گا. تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اپنے شیڈول کو، اپنے اسکیجول کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ نماز سے. بھائی اب زندگی میں نماز کبھی بھی نہیں چھوٹے گی. اب نماز میں اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ایک دم سے قضاء عمری شروع نہ کرو، زیادہ بوجھ ہو جائے گا. قضاء عمری تو پڑھنا لازم ہے، لیکن پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ادا نمازوں کا عادی بنا لو. 40 دن تو بناؤ نا کم از کم عادی، پھر اس کے بعد قضاء عمری شروع کرو. ایک دم سے زیادہ بوجھ آ گیا تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ایک دم سے نا ایک دم امام مہدی بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، ایسے ایک دم صوفی بنے گا جا رہا ہے، قضاء عمری بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، آج لگتا ہے کہ بس یہ کہاں پہنچ گیا ہے. وہ بخار ہوتا ہے چند دنوں میں وہ کافور ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے وہ. تو نماز کا عادی بنانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھنا ہے، سزا رکھنی ہے. بھائی مجھ سے اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اس دن ناشتہ بولو نہیں کروں گا. ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز ہوگی. سزا دو اپنے آپ کو. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو فجر کی، آپ اللہ کا حکم آپ سے اتنا سا پورا نہیں ہوا اور صبح پراٹھے کھانے کے لیے ناشتے پہ بیٹھ جاتے. کتنی بڑی بے غیرتی ہے نا، کہ اللہ کی نعمتوں سے تو پھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، بس جو اللہ نے کام لگایا وہ ہو نہیں رہا. تو غیرت کا تقاضا بھی ہے، فجر گئی تو ناشتہ بھی گیا. اے اللہ اب ہمارے منہ سے تو نوالا اترے گا نہیں. کتنا مزہ آتا ہے صبح ناشتہ کرنے میں نا، آپ کو نہیں آتا؟ مجھے تو بہت آتا ہے. خیر کتنا لطف ملتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو اور انسان مزے کا ناشتہ کرے. تو یہ اللہ ہم سے کام بہت کم لیتا ہے، نعمتیں ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے، اور اس فجر پڑھنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، سکون ہمیں ہی مل رہا ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے، جلدی اٹھنے میں آکسیجن ملتی ہے. اور صبح کی جو دھوپ ہے نا، یہ جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے صبح کی سرخ دھوپ، یہ وائٹامن ڈی بہت تیزی سے بڑھاتی ہے باڈی میں لگی. دھوپ ویسے بھی وٹامن ڈی بڑھاتی ہے چاہے دوپہر کی دھوپ ہی ہو، لیکن صبح کی دھوپ ہے جب سورج سرخ ہوتا ہے، یہ والی دھوپ بہت زیادہ آپ کی باڈی کو مضبوط کرتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے. تو ہمارا ہی فائدہ اس میں. تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ فجر چھوٹ گئی ناشتہ گیا، ظہر چھوٹ گئی تو کچھ پیسے رکھ لو. ہر آدمی اپنے حساب سے پیسے رکھے کہ اتنے پیسے میں، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظہر چھوٹ گئی تو لنچ بھی گیا، کیونکہ سزا اتنی دے انسان جتنی افورڈ کر پائے، ورنہ ہوگا یہ کہ آپ نہ سزا پہ عمل کرو گے نہ نماز. بہت زیادہ سزا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ فجر گئی تو میں اپنی گردن ہی اڑا دوں گا، تو کون اڑائے گا بھائی؟ ہم وہ بات کرو نا جو پاسبل ہے. یا فجر ہو گئی تو اپنے آپ کو سگریٹ، فجر گئی تو سگریٹ سے جلاؤں گا اپنے آپ کو، تو سزا اتنی جو افورڈ. یا فجر گئی تو 10 لاکھ روپے صدقہ کروں گا، ایسا نہیں ہوتا نہ 10 لاکھ صدقہ کرے گا بھائی، اتنا نیک ہوتا تو پڑھ ہی نہ لیتا. تو سزا اتنی ہونی چاہیے جو اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو، اور اتنی بھاری بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ دی جا سکے. وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے اپنے بارے میں. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اسلام میں جتنی فضیلت نماز کی ہے کسی حکم کی اتنی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا، ہم دنیا میں جب کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے تو ایسی محفل میں جہاں کوئی حاکم وزیر اعظم آیا ہوا ہو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آگے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب پروگرام, کتنے لوگ یار ہمیں آگے سیٹ مل جائے, ہمیں آگے سیٹ مل جائے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, اصل تو وہ دربار ہوگا جو اللہ کا لے گا قیامت کے دن. تو اس میں جس کو آگے سیٹ ملے گی نا حقیقت میں وہ واقعی فخر کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن آگے کا ٹکٹ کس کو ملے گا. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نمازوں میں جو سب سے آگے ہوا کرتے تھے اگلی صف میں ہوا کرتے تھے, کیونکہ اللہ کا ایک دربار دنیا میں لگتا ہے جس میں اللہ نظر نہیں آتا ہمیں, بس ایمان لائے ہیں بھائی اللہ کا دربار ہے تو غیب ہے. تو اس میں جو آگے آگے ہوگا تو جب سچی مچی کا دربار لگے گا جس میں اللہ موجود ہوگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف میں سب سے آگے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سب سے آگے ہوں گے, اور جو صفوں میں جتنا پیچھے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ صفوں میں اتنا پیچھے ہوں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک رکعت نکالنا فرض ہے. ہمارے محلے میں صاحب ہوا کرتے تھے فجر میں لازمی ایک رکعت نکلتی تھی ان کی. اچھا فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہ 5:05 پہ آ رہے ہیں, ہم ان سے کہتے تھے یار ایک رکعت کیوں نکالتے ہو, تھوڑا 2 منٹ پہلے آ جاؤ. کہتے یار اصل میں رات کو نیند پوری نہیں ہوتی. پھر جب نماز 5:15 پہ ہوئی تو بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. یہ ایک بیماری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی. اب تو 15 منٹ زیادہ مل گئے نا, تو زیادہ مل کے ان کی نیند اسی حساب سے آگے جا رہی ہے. حتیٰ کہ سردیوں میں جب 6:45 پہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. تو یہ جو آزار ہوتے ہیں نا کہ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے, بھائی جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے, نہیں پڑھنی ہوتی جس کی ایک رکعت نکلنی ہے وہ ایک ہی نکلتی رہے گی قیامت تک. جس کی دونوں رکعت نکلنی ہے, اتحیات والے بھی ہوتے ہیں اتحیات میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ دیکھنا اتحیات میں ہی ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعت ہی پوری نکلتی ہے ان کی, وہ ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے, بولے گا ابے یہ کیا ہو گیا. تو اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے. تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی, تو بھائی تکبیر اولا کی پابندی کے ساتھ صفے اول میں, کیونکہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن دازی کی نوبت آئے, پورا محلہ وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن, جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں, وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا, وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صف اول والے آج کہاں ہیں. تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا, ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا, ہر آدمی جھگڑا کرے گا ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ, وہ کہے گا میں بیٹھوں گا. اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا, کورا ڈالا جائے گا. آج کیونکہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے, لہذا ایسے پوستیوں کی طرح رڑتے آتے ہیں, وہ بالکل پیچھے بیٹھے, آگے جگہ بھی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کھڑے رہیں کیونکہ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو, تاکہ نکلنے میں آسانی ہو, سلام امام پھیرے اور فوراً بھاگ سکیں ہم. تو وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے. تو جو نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان چھپایا ہے, اللہ وہ اگر دکھا دے تو میرے بھائی پھر ہمیں ان تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا نماز میں پہلے سے آئے. اچھا جن کو پہلے آنے کی عادت ہوتی ہے نا ان کو پھر سکون ہی نہیں ملتا بعد میں آنے سے. ہم اپنی مسجد میں دیکھ رہا ہوں, مجھے یہاں 18 سال ہو گئے, ہاں 18 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ, تو میں 18 سال سے جن کو دیکھ رہا ہوں نا 10 منٹ پہلے آتے ہیں وہ نماز میں, آج بھی وہ نماز میں 10 منٹ پہلے آتے ہیں, حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے, ہارٹ کے مسائل شوگر کے مسائل بیسیوں بیماریاں بیساکھیوں سے آ رہے ہوں گے لیکن آئیں گے 10 منٹ پہلے ہی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسی نماز ہے, سکون تو جب ہی ملتا ہے پہلے سے آگے بیٹھو سنتیں آرام سے پڑھو. ایسے بھی یہاں بزرگ تھے جو گھٹنے جواب دے گئے لیکن آ رہے ہیں 15, انتقال ہو گیا ان کا, اللہ مغفرت فرمائے. پھر جب میں ان کی عیادت کے لیے گھر گیا تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بس اتنی دعا کرو کہ جو مسجد کی جماعت ہے نا وہ نہ, کیونکہ ساری زندگی ہم نے صف اول میں نماز پڑھی ہے, اب کوئی غم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسجد کی جماعت چھوڑ گئی ہم سے, مسجد کی ہم سے جماعت چھوڑ گئی. تو یہ نشہ ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا ہے, یہ نشہ ہے جس کو لگ جائے وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت زیادہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے، آخری عمر میں ان کے بھی کو بھی ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے، تو جب وہ نیچے آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے اتنا خوش ہوتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ نماز نہیں چھوٹ رہی مجھ سے. تو جن کو نشہ ہو جائے ان سے پھر یہ صفحہ اول نہیں چھوٹتی. تو ایسا نشہ پیدا کر دو اپنے اندر. نشہ کب ہوتا ہے؟ جب عادت پڑ جائے نا، لت پڑ جائے، تو صفحہ اول کی عادت ڈال دو. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جن کو تراوی میں صفحہ اول میں تراوی پڑھنے کی عادت ہے نا، 15 منٹ پہلے آئیں گے، اپنا رومال ومال بچھایا بیٹھ گئے وہاں. کیوں؟ کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں ہے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا. اور یہ لوگ زیادہ سکون سے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جو کنفیوز ہوتے ہیں آج پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو وہ آئے گا پہلے بیٹھے گا پیچھے وضو میں بیٹھا رہے گا نلکا کھول کے ہاتھ صاف کرتا رہے گا ایسے، پھر کوئی باتیں کرے گا، پھر پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا، چلو 2-4 رکعتیں نکل جائیں کیا ہیں، پھر ایک آدھ رکعت میں رکوع میں جب امام جائے گا تو شامل ہو جائے گا. تو اس سے آپ کا دیر ہی نہیں لگے گا نماز میں. تو کام وہی اچھا ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ اور مکمل فوکس بنا کے کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے. پتا ہے آپ کو احسان پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ ایکسیلنسی. جو کام کرو خاندانی طریقے سے کرو. ہم جو بھی کام کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. وہ شادی والی بات ہے، نہیں کرو بھائی دوسری شادی، کرنا ہے تو پھر کرو خاندانی طریقے سے، پھر ایسی کی تیسی. کل بھی ایک کیس آیا نا، اصل میں کیس ہی یہی آ رہے ہیں آج کل، کیا کریں. کیس آیا کہ وہ شادی کر لی ہے، اب اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں طلاق دے دو طلاق دے دو، اور وہ لڑکی والے اس کے سر پہ دوسری کو دے دو. تو میں نے کہا کرنا ہی نہیں تھا، جب دم نہیں تھا، جب کر لیا تو بولا جاؤ تمہاری ایسی. اب میں نے کہا اگر ڈر گیا نا، کنفیوز ہو گیا یار دوسری کو چھوڑوں نہیں چھوڑوں، میں نے کہا اس سے ڈپریشن میں جائے گا. کام تو کر لیا، اب بول بھائی میرے ٹکڑے کر دو، مجھے بم سے اڑا دو. میں نے کہا اس میں سکون ملے گا. میں نے کہا دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، سکون مل رہا ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں مل رہا ہے. میں نے کہا اس سے مطلب یہ سکون اسی میں ہے. ہو گیا ایسی کی تیسی. ہم لوگ بولیں گے 2 نمبر ہے، بولے ہم 2 نمبر ہیں. لوگ بولیں گے برا آدمی، بولے ہم ہیں، ہم کمرے میں کب کام ہے، بہت نیک آدمی ہے. تو جو بھی کام ایکسلنسی کے ساتھ ہوتا ہے، صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے کتنے خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے، تبھی نمازوں میں ان کو مزہ آتا تھا. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، بستر سے ایسے اٹھتے ہیں، مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسے پولیس جیل کی طرف لے کے جا رہی ہے، پھر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بار بار کبھی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے مڑ مڑ کے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ آ کیوں نہیں رہا. بھائی تمیز سے منہ نیچے کرے بیٹھ جاؤ، 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے گی نا نماز زیادہ زیادہ. پھر سلام کے بعد فوراً ایک دم نا ایسے جیسے توے پہ بٹھایا ہوا ہے، ہلنا شروع ہو جائے گا کہ اٹھوں کیسے میں یہاں سے. سکون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اللہ کی ہاں اتنی دیر نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور جتنی دور سے چل کے آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی دیں گے اور ایک گناہ اس کا معاف کریں گے. کتنے فضائل ہیں میرے بھائی نماز پڑھنے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پیاری حدیث ہے یار، اس سے تو بڑا مزہ آتا ہے. نبی نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اپنی چہروں کی سفیدی سے پہچانی جائے گی، کیونکہ اتنا وضو کیا ہوگا نا اس نے زندگی میں. اب جو 15 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے، 15 دفعہ روزانہ دن میں منہ دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا؟ اور یہ وہ منہ کا واش کرنا نہیں ہے جو گورے واش کرتے ہیں، یہ عبادت کے طور پہ منہ کا دھونا ہے. یہ جو ہم چہرہ دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، بازو دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، پاؤں دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، 3-3 دفعہ دھویا جاتا ہے نا، تو یہ صرف واشنگ نہیں ہے کہ سروس ہو رہی ہے آپ کی، یہ دھونا بطور عادت ہے یا عبادت کے طور پر ہے؟ بتاؤ، یہ عبادت کے طور پہ دھویا جا رہا ہے، منہ اللہ نے حکم دیا. تو آپ سوچو جس نے 40 سال 50 سال اللہ کے حکم پہ دن میں 15 دفعہ منہ دھویا ہوگا، تو کیا اس کے چہرے پہ کوئی ایسی علامت نہیں ہوگی جس سے پتا چل جائے کہ اس کا چہرہ دوسرے چہروں سے بہت پاکیزہ ہے؟ کیونکہ اس بار بار منہ دھونے سے جو منہ کے گناہ ہیں، بازوؤں کے گناہ ہیں، پاؤں کے گناہ ہیں، وہ دھل رہے ہیں، ان میں روحانیت پیدا ہو رہی ہے، نورانیت پیدا ہو رہی ہے. یہ نورانیت دنیا کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن یہ نورانیت قیامت کے دن اللہ ایسی آنکھیں دے دیں گے جس سے لوگوں کو یہ نورانیت نظر آنا شروع ہو جائے گی. غرم محجلین، آپ نے فرمایا کہ اتنا واضح ہوں گے نا اہل اسلام قیامت کے دن جو نمازی تھے، اتنے واضح ہوں گے نا ان کے چہرے، فرمایا جیسے سارے سیاہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایک سفید پیشانی والا گھوڑا ہو اور اس کے سفید پاؤں ہوں. گھوڑوں میں یہ بڑی خوبصورتی سمجھی جاتی تھی کہ مکمل سیاہ ہو لیکن پیشانی کیا ہو سفید اور پاؤں کیا ہو سفید، صرف پاؤں میں سفیدی کے نشانے سے گھوڑے میں بڑا حسن پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سارے سیاہ گھوڑوں میں اگر سفید پیشانی والا گھوڑا ہوگا تو فوراً الگ پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے بھائی، بھائی ایک گھوڑے ہیں، اب آپ کا گھوڑا ان گھوڑوں میں مکس ہو گیا، سب کے کلر تو آپ جا کے غور سے دیکھو گے، لیکن آپ کا گھوڑا سفید پیشانی والا تھا، باقی سارے کالے، فوراً پہچان جاؤ گے بھائی یہ کس کا گھوڑا ہے، یہ میرا. تو نبی نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، کیونکہ وضو کی کثرت کی وجہ سے سب کے چہرے نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے، سب کے بازو کیا ہوں گے نورانی اور سفید، جتنا ایریا وضو میں کور ہوتا ہے نا سارا سفید ہوگا. سفید کا مطلب نور نکل رہا ہوگا اس سے، نورانی چہرے ہوں گے. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے بھائی نماز کا قائم کرنا. شاعر اسلام میں سے دیکھو، ہر مذہب کا کوئی خاص نشان ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی اس مذہب سے بلانگ کرتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہندو عورتوں کے یہاں کیا ہوتی ہے بولو؟ ٹیکا بندیا ہوتی ہے نا، تو جس عورت کی ہوتی ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے بھائی. منہ سے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، جس خاتون کے یہاں ٹیکا ہوتا ہے 99% چانس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہندو ہے، ہندوؤں کا کلچر ہے. یہاں سلیب لٹکا ہوا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ کیا ہے، یہ عیسائی ہے، خاص علامات ہوتی ہیں ان کی. اور اسی طرح یہودیوں کی ایک خاص کیپ ہوتی ہے، اتنی سی کیپ یہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، ماشاءاللہ داڑیاں تو ایک اچھا کام کرتے ہیں، بڑی داڑھی رکھتے ہیں، چھوٹی سی یہاں کیپ ہوگی، خاص ڈریس ہوتا ہے ان کا. پہلے تو ہمیں یہودی کہیں نظر ہی نہیں آئے تھے کراچی میں، اب دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے تو بہت سارے، میں تو بعض دفعہ دم کروانے جانے لگا تھا، میں نے کچھ لگ رہا ہے بخاری کے کوئی استاد بیٹھے ہوئے، اتنے داڑھی کی وجہ سے ویسے چہرہ تو نورانی ہو ہی جاتا ہے، اتنی بڑی بڑی داڑھی امریکہ میں اور کینیڈا میں، تو جاپان میں بھی میں نے دیکھے. تو میں سمجھا کہ کوئی بخاری پڑھانے والے مدرسے کے استاد ہیں، میں نے کہا جا کے دم کراتا ہوں، انہوں نے کہا رکھ کے چمان لگے گا، دم نہیں کرا بھائی یہودی. تو ہانگ کانگ میں دیکھے ہم نے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے یہودی. تو اس لیے میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ یہودیوں سے عبرت حاصل کرو. یہودیوں کا مذہب اتنا پرانا، پھر بھی داڑھی کا انکار نہیں کیا اب تک انہوں نے، اتنے لبرل، اتنے سیکولر ہو گئے، کیونکہ تورات میں داڑھی لکھی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا داڑھی بڑھاؤ. تو کتنا کچھ یہودیوں نے اپنے دین کو چینج کر لیا، داڑھی اپنے مذہب سے نہیں نکال سکے. اور ہمارے مسلمان اسکالر، جبکہ ہمارے پاس نبی کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں، آف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، خود نبی کی داڑھی اور حکم دیا جا رہا ہے رکھو نہیں بڑھاؤ، تبھی کم از کم ایک مٹھی واجب ہے، اس لیے کہ بڑھانے کا حکم ہے، اگر ایک مٹھی سے بھی کم ہوگی تو بڑی بھی تھوڑی ہوگی. پھر وہ اہل حدیث تو اس کی ظاہر پر عمل کرتے ہیں کہ بھائی بڑھاؤ. اچھا اس میں لوگ اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، میں کہ تو مذاق مت اڑاؤ. وجہ اس کی یہ کہ بہرحال وہ کس کا سہارا لے رہے ہیں، حدیث کا سہارا لے رہے ہیں، آف اللحا، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں ہمیں داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم نہیں ملتا. تو اس لیے اب کسی کا مذاق اڑانا اس بیس پہ کہ وہ بڑی داڑیاں رکھ رہے ہیں اور یہ غلط ہے بھائی، وہ اس میں سہارا کس کا لے رہے ہیں، نبی کی حدیث کا، آف اللحا، چھوڑ دو اپنے حال پہ. ہم عبداللہ بن عمر کے قول سے استدلال کرتے ہیں ان کے عمل سے کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ دیا کرتے تھے اور صحابہ نے کسی پر اعتراض، ان پر اعتراض نہیں کیا، تو یہ گنجائش ہے. تو لیکن نس تو ہے نا بہرحال ان کے پاس، تو اس میں مذاق نہیں بنتا کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں یا کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں. بہرحال اسلام میں حکم داڑھی کاٹنے کا نہیں ہے، کس کا ہے، بڑھانے کا. تو غامدی صاحب نے کیا کیا، انکار کر دیا کہ ایکچولی کلچر تھا. بھائی کلچر تھا تو نبی آرڈر کیوں دے رہے ہیں، نبی ان کا کلچر تو عربوں کا کھجور کھانا بھی تھا، تو آپ نے کھجور کھانے کے آرڈر دیے ہیں کہ عربوں کا کلچر تھا لنگی پہننے کا، آپ نے کہیں لنگی کا آرڈر دیا ہمیں، عربوں کا کلچر تھا گدے کی سواری کا تو آپ نے آرڈر دیا ہمیں گدے کی سواری کرو. بھائی بطور مذہب اور بطور دین کے داڑھی بڑھانے کا آپ نے حکم دیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، تو فطرت کی مخالفت تغییر خلق اللہ کہلاتی ہے، ان میں داڑھی بڑھانا، مونچھیں گھٹانا، بغلوں کے بال صاف کرنا. تو کیا بغلوں کے بال صاف کرنا آپشنل ہے کیا، کرو نہ کرو آپ کی مرضی، نہ 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 کاٹنے پڑیں گے آپ کو، ناخن کاٹنا، یہ سب ایک ہی حدیث کا حصہ ہیں. تو جیسے ناخن کاٹنا واجب ہے آپشنل نہیں ہے، بغلوں کے بال صاف کرنا اس حدیث کی روشنی میں واجب ہے آپشنل نہیں ہے، بول دو نا، مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ بڑھائی بھی ہوں گی، زیر ناف بال صاف کرنا واجب ہے آپشنل نہیں ہے، تو اسی حدیث میں بھائی داڑھی بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ کیسے آپشنل ہو گیا؟ اس کا کلچر، نبی کلچر بیان کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، نبی کیا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حدیث اللہ کا حکم بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو اس کو اللہ کا آرڈر اور اللہ کا حکم ہی سمجھا جائے گا۔ تو یہودیوں نے اپنے مذہب سے داڑھی نہیں نکالی، تو یہ مذہب کا آرڈر، سکھوں سے عبرت حاصل کرو۔ جب میں کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ اترا ہوں مجھے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے سردار جی سردار نظر آئے، حالانکہ ایئرپورٹ پہ وہ جاب کر رہے ہیں، کوئی مینیجر ہے کوئی پائلٹ ہے، داڑھی سب نے رکھی 99، جو میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جنہوں نے داڑھی کاٹی بھی مجھے پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ سکھ ہے یا کچھ ہو، انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے بھائی، پھر ہم لوگ کے لیے کیا خیال ہے؟ اور گاندھی صاحب نے تو انکار ہی کر دیا، تو ہمارے تو پیغمبر دیکھو یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت تھا، لیکن آپ کی بھی کیا تھی؟ داڑھی۔ اور جمال میں سب سے زیادہ جمال اللہ نے، حسن الگ چیز ہے جمال الگ چیز، حسن میں سب سے بڑا درجہ یوسف علیہ السلام کا، لیکن جمال جو حسن کے سے اوپر کی چیز ہے وہ جمال سب سے زیادہ اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی۔ اس لیے میں غامدی صاحب اور ان کے فالوور سے کہتا ہوں کہ آپ سے نہیں رکھی جا رہی، آپ توبہ استغفار کر لو، لیکن انکار مت کرو بھائی، آپ تحریف دین جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے، تو اور ہمت کر کے رکھ لو، کیا جا رہا ہے یار۔ خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا اسلام کے شعار، شاعر ہوتے ہیں نا، جیسے ہندوؤں کے خاص شعار ہے، سکھوں کا ایک خاص شعار ہے، داڑھی ہوتی ہے پگڑی ہوتی ہے یہ ان کا شعار ہے، عیسائیوں کا سلیب ہے، تو مسلمانوں کا شعار کیا ہے؟ مسلمانوں کا شعار کوئی خاص لباس نہیں ہے، شاعر اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے نماز، کہ 5 ٹائم مسلمان مسجد میں حاضری دیتا ہے، یہ دنیا میں کوئی مذہب اپنے عبادت گاہوں میں 5 ٹائم حاضری دیتا ہے؟ ہندو ہفتے میں 1 بار، باقی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بھگوان گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا، وہ ان کی روزانہ عبادت کریں صبح شام کریں یا ان کا ہیڈک ہے، لیکن واحد ایک اسلام مذہب ہے جو آپ کو عبادت خانے میں کتنی دفعہ بلاتا ہے؟ 5 بار۔ تو مسلمان اپنی روٹین میں 5 ٹائم، تو یہ 5 ٹائم ایسی چیز ہے عبادت جو چھپنے والی نہیں ہے، آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ رہو گے اس کو 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا بھائی ان کے تو 5 ٹائم اوقات ہیں، یہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، تو یہ شاعر ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہو یا کافر ہو، صحابہ کے دور میں اسی سے پتہ چلتا تھا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا عرب کے قبائل کو، تو بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے، بہت سے مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر آپ نے جہاد شروع کیا، تو حدیث میں آتا ہے کیونکہ کوئی معاہدہ تو تھا نہیں نا، جنگ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے جاتے اس علاقے کے قریب، پڑاؤ ڈالتے کہ ابھی ہم نے اس پہ حملہ کرنا ہے، تو دیکھتے کہ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، اگر فجر کی اذان کی آواز آئی اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، چھوڑ دو، اذان کی آواز نہیں آئی بھائی اسلام قبول ہی نہیں کیا، تو اذان اور نماز، یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا بدترین سے بدترین منافق، جس کا سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کمبخت اندر سے کافر ہے، صرف فیور لینے کے لیے مسلمان ہے، کمبخت وہ بھی جماعت کی نماز میں آتا تھا، کیونکہ اگر وہ نماز میں نہیں آتا نا تو مسلمان سمجھتے کہ یہ کمبخت ابھی، یہ تو اس نے شو کر دیا کہ میں کافر ہوں، تو ایمان اور کفر کا فرق نماز سے سمجھا جاتا تھا۔ تو آج توحید کے بعد جس حکم کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ کون سا حکم ہے؟ وہ نماز ہے۔ میں بار بار قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں نا، کہ اگر نماز چھوڑنے کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی دفتری کاموں کی وجہ سے، کل پیپر ہے آپ کا، یا سردی میں اٹھا نہیں جا رہا، یا آپ کو دل نہیں چاہ رہا، یا بیمار ہیں، تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی، تو سب سے بڑا عذر کیا تھا؟ میدان جنگ میں لڑائی، میدان جنگ میں جب کسی دشمن سے جنگ ہو رہی ہو اس سے زیادہ ٹینشن والا کوئی حالت نہیں ہوتی، اس میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے بھائی، تو اب کیا رہ گیا؟ تو آپ کو اس لیے اجازت دی جائے فجر کی آپ کی آج رخصتی ہوئی ہے، دولہا فجر میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ شارٹ. کہتا ہے اتنے عرصے منتیں ماننے کے بعد میری شادی ہوئی ہے تو فجر کیوں پڑھوں میں، پاگل ہوں کیا؟ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ کے دوست، وہ کسی کو دیکھیں نہ دیکھیں دولہا کو سب چیک کر رہے ہوتے ہیں آج فجر میں آیا کہ نہیں آیا. بڑے ہوشیار ہیں یار، دولہا کو سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کی، ہمارے دوست کی شادی ہوئی، وہ کبھی بھی فجر میں نہیں آتا تھا. شادی ہوئی تو پہنچ گیا اور آدھا گھنٹہ پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یار تم تو ویسے نظر کبھی نہیں آئے، نماز پڑھتا تھا لیکن جماعت نکل جاتی تھی. نماز پڑھتا تھا مگر جماعت نکل جاتی. میں نے کہا یا تو پورے سال پڑھ رہے ہوتے، اس سال اس رات کو بھی آ جاتے، ہم کہتے چلو یار ہمت کی اس نے. پورے سال کبھی میں نے آپ کو مسجد میں دیکھا نہیں، یعنی نماز پڑھتا تھا جماعت کے بعد آ کے، اور آج آپ آدھے گھنٹے سے آئے ہوئے ہو. کہتے یار سویا ہی نہیں ہوں. تو میں نے کہا نیند ہی نہیں آئی خوشی سے نا، خوشی سے نیند آئی نہیں ہے. تو اب میں نے کہا چلو آج پہلی دفعہ جماعت سے نماز پڑھ کے ریکارڈ قائم کر. تو میں نے کہا میں تو آپ کو بہت نیک سمجھ رہا تھا، لیکن خیر یہ بھی غنیمت ہے. تو یہ شروع شروع میں ہوتا ہے، خوشی سے نیند نہیں آتی. اس کے بعد کنواروں کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے کہ کیسی گہری نیند سوتے ہیں یار، یہ کتنے گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. خیر تو بھائی آج سے عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سفر ہو، حضر ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، پہلے سے پلاننگ کرنی ہے. کیونکہ قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یحافظون، حفاظت. حفاظت کا مطلب جس چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا، یا ان ٹائم پہ کرتے ہو؟ دیکھو بینک سے آپ کو 1 کروڑ روپے لے کے نکلنا ہے، اب یہ حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو آپ نے کیا کیا، بینک سے 1 کروڑ روپے لے کے باہر آئے، سڑک پہ آ کے سوچ رہے ہو کہ اس کی میں نے حفاظت کیسے کرنی ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ نے سن لیا تھا کہ 1 کروڑ روپے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، لہذا نکالے، باہر نکلے اور ابھی شاپر میں پڑے ہوئے. اب آپ کہہ رہے ہو یار میں حفاظت اس کی کرنی ہے، میں نے پلاننگ کرنی ہے. ہو جائے گی حفاظت، کیونکہ ڈاکو پہلے سے پلاننگ کر چکا ہوگا. کہ کچھ بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے کے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو کہاں رکھنا ہے ہم نے. تو ایسے لوگوں کی حماقت سے ڈاکو فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ نے جب حفاظت کرنی ہوتی ہے تو پلاننگ پہلے سے، یار 1 کروڑ کا چیک ہے، کیش لے کے نکلنا ہے میں نے، تو پہلے سے سوچو کہاں سے نکلوں، کن کو ساتھ لے کے جاؤں، کون سا شاپر ہوگا، بلیک کلر کا شاپر ہوگا اور اس شاپر میں جوتے ہوں گے اور جوتے کے اوپر ٹوپیاں ہوں گی اور مسواکیں ہوں گی اور خود بھی دھوتی بنیان، تاکہ دیکھنے میں لگے کہ یہ بھیک مانگنے گیا تھا بینک میں، دھکے دے کے نکالتی ہے گیا اس کو. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی میں، ارب پتی تاجر ہے نا، وہ ڈائمنڈ کا بڑا بزنس ہے. وہ لوگ ڈائمنڈ لے کر آتے ہیں افریقہ سے، افریقہ میں ڈائمنڈ نکلتا ہے نا، وہاں بڑی لڑائی ہے. ہم اتنے سے ڈائمنڈ 1 کروڑ روپے کا ہوتا ہے. میں نے کہا لاتے کیسے ہو؟ کہتے ہیں بھائی بڑی محنت کرنی پڑتی. ہم جاتے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا تاجر ہے وہ دبئی میں، اس کی بہت، میں نے جا کے دیکھا اس کا بزنس نا. تو کہتے ہیں ہم ایسے جاتے ہیں افریقہ کے جہاں پر یہ ڈائمنڈ نکلتا ہے نا، ہم دھوتی پہنتے ہیں، اوپر پھٹا ہوا بنیان، ایسے لگتا ہے کہ بیچارے کو 2 ٹائم سے کھانے کو روٹی نہیں ملی. کہہ رہے ہیں ایسے جا رہے ہوتے ہیں، خراما بالکل غریبوں والا، لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی 5 روپے ڈال دیتا ہو جیب میں، یار یہ میری طرف سے. منہ بھی ایسا بناتے ہیں کہ لگے کہ کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے اس کو. اور کہتے ہیں جو اگلا ہوتا ہے نا، جو ہمیں ڈائمنڈ دیتا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اسے دیکھ کے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی دھوتی میں ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے. ایسے کہتے ہیں پارسل ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے، یہاں سے لیا کسی کو. کیونکہ اگر یہ جائے نا لینڈ کروزر میں بیٹھ کے 3-piece suit اور ٹائی میں، تو ڈاکوؤں کو پتا چل جائے گا کہ یہاں خربوزے خریدنے نہیں آیا ہے. تو پلاننگ پہلے سے کرنی پڑتی ہے جب چیز قیمتی ہوتی ہے. بینک سے پیسے لینے تو پہلے سے پلاننگ، یار یہ کیش اماؤنٹ لے کے نکلوں گا کیسے میں، کون سے راستے سے جانا ہے، کس گاڑی میں جانا ہے. اور سونے کے تاجر جو میرے جاننے والے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پٹ پٹی سی بائک، اب ایسا نہ ہو ڈاکو پٹ پٹی بائکوں کو لوٹنا شروع کر دیں اس چکر میں. کہہ رہے ہم جب زیادہ گولڈ لے کے جاتے ہیں، ایسی پٹ پٹی سی بائک ہوتی ہے اور بالکل ہی ایسے ہولیا ہوتا ہے، جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں روکتا ہمیں. تو کیا ہوتا ہے، یہ نماز کی بھی حفاظت کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی. اب سفر ہے آپ کا, ٹرین میں جانا ہے, جہاز میں جانا ہے, پہلے سے بھائی نماز کیسے پڑھوں گا. اب جیسے میرا سفر ہوتا ہے نا, تو میں کیا کرتا ہوں, عصر کی نماز اگر ایئرپورٹ پہ ہے, مجھے پتا ہے مغرب جہاز میں ہوگی, تو بھائی جہاز میں وضو کرنا بڑا مسئلہ ہے, تو واش روم سے پہلے فارغ ہو جاؤ, عصر کا وضو مغرب میں چلانا ہے. اب پلاننگ پہلے سے نہیں ہوگی تو عصر کا وضو کر کے نماز پڑھ کے بیٹھ گئے, تھوڑی دیر میں پیشاب آنا شروع ہو گیا. اب جہاز میں اٹھ کے جانا, پھر واش روم یوز کرنا, پھر وضو کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی. بعض دفعہ وہ اٹھ رہی سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھو بھائی جہاز میں, جہاز ان ٹربل, صحیح ہے نا. یہ ابھی سیٹ بیلٹ کھولنے کا آرڈر ہی نہیں آیا تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر کتنے بج کے کتنے منٹ پہ جہاز میں, میں نے بتایا تھا نا ایک حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپ آئی ہے, اچھا اس پہ لوگوں کے کمنٹس تھے کہ مفتی صاحب کو حلال ٹرپ والوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں, حلال ٹرپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے, صحیح ہے نہ. اس کمپنی نے مجھے ایک روپیہ بھی نہیں دیا, نہ میں نے ان سے پوچھا. مجھے تو چونکہ وہ ایک اچھی ایپ لگی بھائی, نماز ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نمازوں کی ٹائمنگ جہازوں میں اس سے پتا چل جاتی ہے, اس لیے میں نے بتا دیا. تو اگر وہ اس سے ایگریمنٹ کرتے نا تو میں دیتا, میں تو اناؤنسمنٹ کرتا ہی نہیں پھر, کیونکہ پھر میرے اوپر سوالیہ نشان ہوتا, میرا اپنا ضمیر ملامت کرتا, بھائی تو پیسوں کے چکر میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, نماز کا منجن بیچ رہا ہے تو نماز کے نام پہ. تو چونکہ کوئی ایسا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے, تو میں نے فائدے کی چیز ہے, اور بھی بہت ساری ایپ ہوں گی, یہ ایپ مجھے لگی بہتر ہے. تو پہلے سے پلاننگ کرو, فجر پڑھنی ہے تو رات کو جلدی سونا پڑے گا, سمجھ رہے ہو. تو یہ ساری, تو اللہ نے فرمایا کہ آدھی ڈپریشن آپ کی اس سے دور ہو جائے گی, آپ کو زندگی میں لطف آنا شروع ہوگا, مزہ آنا شروع ہوگا, پھر اللہ سے تعلق جیسے جیسے بنے گا, جتنا مضبوط ہوگا زندگی میں سکون بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی مفتی رشید احمد خورشید کے سیرت کے لیکچر کے حوالے سے لوگوں کو بتا دیجئے. آپ کو پتا ہے میرے تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز پر, پورا قرآن عربی گرامر کے ساتھ ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہم نے ریکارڈ کروایا, 2019 میں شروع کیا تھا, تو اب الحمدللہ تقریباً 26 پارے ہو چکے ہیں, تو 4 پارے رہ گئے ہیں. تو اسی طرح سیرت پہ کام شروع کیا ہے مفتی رشید احمد خورشید صاحب, جن کا یوٹیوب چینل بھی ہے, جامعۃ الرشید کے ٹیچر ہیں. تو کافی میں نے ایک دو لیکچر میں نے سنے, بہت کافی مفید لیکچر ہیں, تو وہ سنیں بھی, اس کو آگے زیادہ سے زیادہ پروموٹ بھی کریں. تو یہ بھی سیرت پر ایک بالکل ایک منفرد نوعیت کا کام ہے. اچھا بھائی, اور دین ہمیشہ پراپر وے میں علماء سے سیکھا کریں, تو وہ مستند علم ہوتا ہے, اور میں مانتا ہوں علماء میں دو نمبر بھی ہوتے ہیں لیکن ایک نمبر بھی ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میں اور میرا دوست بہت دور سے آئے ہیں, آپ سے بیان کے بعد مصافحہ کرنا چاہتے ہیں, ہم پہلے بھی 5-6 مرتبہ آ چکے ہیں, ابھی بلا کے ابھی مصافحہ کر لیں, کیونکہ میں بیان کے بعد ایسا بھاگوں گا تگڑ تگڑ پکڑ پکڑ. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. آپ اور آپ کے دوست آئے, سب سیٹ چل رہا ہے؟ کہاں سے ہیں آپ؟ بغل میں بیٹھے ہیں باقی لوگ سب ہیں, سٹی اسٹیشن. تو آپ کے تو ٹریولنگ فری ہوتی ہوگی, ٹرینوں کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان کی فری میں ہوتی ہے. ہماری پھپھو رہتی تھی شاہ فیصل کالونی, تو یہاں سے ٹرین میں لڑکے چڑھتے تھے شاہ فیصل تک. ٹرین تو آٹومیٹکلی چلتی رہتی ہے, ٹکٹ دو یا نہ دو, خیر ہم تو ٹکٹ دے کے چڑھتے تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. ٹرین ایک پاکستان میں لوکل ٹرینیں تھیں, ان میں ہوتا یہ تھا کہ بس ٹرین کے ایک پائدان پہ پاؤں رکھو, اسٹیشنوں سے گھومتی رہے گی, جہاں اترنا ہے اتر جاؤ. ٹکٹ چیکر آ رہا ہوتا تھا, لوگ پچھلے ڈبے میں نکل جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو فری پھوکٹ کا مال تھا گورنمنٹ کا, تبھی وہ ٹرینیں ہی بند ہو گئیں. مفتی صاحب میں حافظ اور داڑھی والا ہوں, اور میرا ایک جگہ رشتہ طے ہوا ہے, لڑکی والوں کی دو شرطیں ہیں کہ زلفیں بھی کٹوانی ہوں گی اور رواج کے مطابق شادی میں ڈھول بھی ہوگا, تو میں یہ رشتہ کر لوں یا نہیں؟ زلفیں کٹوا دیں اگر, زلفیں اور بیوی دونوں میں سے ایک چیز ہے تو زلفوں سے کیا کرو گے, بچے پیدا کریں گے زلفیں یہ؟ زلفوں سے بچے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں, تو زلفیں کٹوا دو, شادی کر لو, پھر رکھ لینا بعد میں بے شک. اور باقی ڈھول ڈھمک کا بولو بھائی, ہم نہیں ہوگا, جس شادی کی بنیاد ہی ڈھول ڈھمکے پر ہو رہی ہے, آگے شریعت کو کہاں فالو کیا جائے گا؟ تو ان کو بولو بھائی یہ سادگی سے شادی ہوگی, یہ ڈھول ڈھمک کا نہیں ہوگا. सादगी का मतलब ये नहीं कि दाल चावल खिलाए जाएंगे, अब बोलो बड़ी वीआईपी शादी होगी, हम अच्छा हॉल लेंगे, बड़ा लग्जरी हॉल लेंगे और दुल्हन जो तैयार होगी अच्छे ब्यूटी पार्लर से होगी, उसका पैसे दूल्हा देगा और दूल्हा खुद भी तैयार होगा, सर्विस स्टेशन जाएगा, बाकायदा उसकी सर्विस होगी, डीजल से उसको सर्विस की जाएगी, बिल्कुल नीट क्लीन। तो सादगी का मतलब ये नहीं होता कि बनियान में आ जाए या आप हॉल, भाई अल्लाह ने ज्यादा गुंजाइश दी है तो आप मालदारों की तरह वलीमा करो, गरीब है तो गरीबों की तरह वलीमा करो, हर आदमी अपने स्टेटस के हिसाब से चलता है, तो ये गुनाह नहीं है। इसराफ ये है कि अपनी आमदन से ज्यादा, दुकान पकौड़ों की हो और बातें करोड़ों की हो, लेकिन ये कि इसमें ये ढोल बजक्का नहीं होगा, मिस गैदरिंग नहीं होगी, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग, पार्टीशन होगी, इतना काम कर लो यार, इतना सा इसमें क्या जा रहा है। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, मेरा ड्रॉप शिपिंग से मुतालिक सवाल है, आपने अपनी ही ऑडियो में कहा था कि बाय नाउ की जगह ऑर्डर नाउ कर दें तो वो भी जायज है, इसकी वजाहत फरमा दें। जी हाँ, बाय नाउ का मतलब ये होता है अभी हम आपको बेच रहे हैं और आप अभी खरीद लें, हालांकि वो भी आपने खुद खरीदी नहीं होती, तो जो चीज आपने खरीदी नहीं है, सरी हदीस है इस बारे में, हम मौलवियों को शौक नहीं है चीजों को नाजायज करार देने का, इस्लाम की तालीमात हैं, ला तबी मा लैस इंदक। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब हदीस का रेफरेंस तो दो, मैं पूरी अरबी में हदीस पढ़ के सुना रहा हूं आपको, ये रेफरेंस से बढ़कर चीज है, ला तबी मा लैस इंदक, आप नेट पे लिख ले ला तबी, फौरन हदीस आ जाएगी, जितनी हदीस की किताब में सारे हवाले निकल के आ जाएंगे, जहां जाइए। तो ला तबी मा लैस इंदक, नबी ने फरमाया जो चीज तुम्हारे पास नहीं है यानी तुम्हारी मिल्कियत में नहीं है उसको बेच नहीं सकते। फिर दूसरी हदीसों से पता चलता है कि सिर्फ मिल्कियत काफी नहीं है, कब्जा भी जरूरी है, लेकिन ये कब्जा जरूरी है मूवेबल चीजों में, मनकूली अशिया में, जायदाद में बेचने से पहले कब्जा जरूरी नहीं है। आपने इधर जमीन खरीदी, आगे फौरन बेच सकते हैं उसको, लेकिन मिल्कियत उसमें भी जरूरी है कि जमान ट्रांसफर हो जाए, रिस्क आपका हो कि अगर वो जमीन को नुकसान हो तो आपका नुकसान समझा जाए, इस कंडीशन में जब आएगी तो आप आगे बेच सकते हैं। अगर इस कंडीशन में नहीं है, खाली फाइलें ही घूम रही हैं, पीछे जमीन ही नहीं है या जमीन है पता ही नहीं है कहां पे, तो नहीं, फिर उसको भी बेचना जायज नहीं होगा। तो लेकिन जो मनकूली अशिया है ड्रॉप शिपिंग में, तो मूवेबल चीजों की ही खरीदो फरोख्त होती है, तो मनकूली अशिया में आप जब तक उस पर कब्जा नहीं कर लेते या आपका वकील कब्जा नहीं कर लेता, उस वक्त तक आप उसको फरोख नहीं कर सकते। मैं मिसालों से समझाता हूं, देखो एक फोन है फोल्ड 5, सैमसंग का फोन है ना, आपने इंटरनेट पे दिखाया ये सैमसंग का फोल्ड 5 है, इसकी इतनी कीमत है, पहले आइए पहले पाइए, उसमें आपने लिख दिया बाय नाउ, अभी मुझसे खरीद लो, हालांकि अभी आपके पास नहीं है, या आपने सरीना मार्केट से खरीद तो लिया है लेकिन रखा हुआ भी उसी के पास है, सिर्फ फोन पे आपने उससे खरीदा या इंटरनेट पे ऑर्डर भेजा है कि ये मैं तुमसे खरीद रहा हूं, उसने कहा तुम्हारा हो गया, सिरे से खरीदा ही नहीं है या खरीदा है मगर कब्जा नहीं किया, तो अब आप बाय नाउ कर ही नहीं सकते। अब आप ऑर्डर तो कर सकते हो, ऑर्डर नाउ, भाई ऑर्डर करो, ऑर्डर का क्या फायदा होगा, वो बताएगा मैं लेने में इंटरेस्टेड हूं, तो आप क्या करोगे, सरीना मार्केट में सौदा डन करोगे, बोला कि भाई ये मोबाइल मैंने आपसे खरीद लिया 3 लाख का 4 लाख का जो भी है ये मेरा हो गया, अब मुझे इस पे कब्जा कराओ। कब्जे के लिए जरूरी नहीं है कि आप जाएं वहां से कब्जा करें, आप उसको ये बोल दें कि मेरी तरफ से फला शख्स नुमाइंदा है उसके हाथ में पकड़ा दो, आई बात समझ में, या वीडियो बना के भेजो, मेरा मोबाइल दूसरे मोबाइलों से अलग ड्रॉज में रख दो, अलग कर दो थोड़ा सा। इस कंडीशन में आ गया कि अब वो मोबाइल अगर चोरी हुआ या किसी के हाथ से गिर के टूट गया तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि वो मोबाइल उसने आपको दे दिया है, वो कहेगा भाई आपकी अमानत है, ये दूसरे मोबाइलों से मैंने मुमताज और जुदा करके ये आपका डब्बा यहां रख दिया है, ठीक है मैं लॉक में लगा दिया सब कुछ कर दिया लेकिन आपका है। अब अगर चोरी होता है भाई, हाँ उसकी अपनी गफलत से चोरी हुआ हो कि उसने चोर के सामने ले जाके रख दिया हो तो एक अलग बात है, लेकिन उसकी गफलत से चोरी नहीं हुआ, वैसे ही चोरी हो गया या कोई जा रहा था कोनी लगी नीचे गिर के मोबाइल टूट गया, तो नुकसान आपका। इस कंडीशन में आ गया پھر آپ جس نے آرڈر ناؤ کہا تھا نا اس کو فون کرو, ہاں بھائی دلچسپی ہے, وہ کہے گا ہاں بائے ناؤ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ موبائل اب کس کا ہوا, اور یہ موبائل یہ بھی آپ کا ہوا, کیونکہ موبائل خریدا ہے اس نے تو دل نہیں ہوگا اس کا. تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ شریعت نے جو اتنی پابندیاں لگائی ہیں, یہ پابندیاں اس لیے لگائی ہیں تاکہ منافع خوری نہ ہو, مصنوعی سیل پرچیزنگ نہ ہو. جو آدمی پیسہ کما رہا ہے نا خرید و فروخت کر کے, وہ رسک بھی اٹھا رہا ہو, چاہے ایک سیکنڈ کے لیے رسک. رسک کا مطلب کیا؟ ایک سیکنڈ کے لیے یہ موبائل اس کے رسک میں آ گیا تھا کہ اب اس کی جان روح ہٹکی رہے گی, ابے یار ٹبا ادھر کر دیا اس نے, آگے میں نے کسی کو نہیں پہنایا نا, کسی کی کونی لگی گر گیا, چھت گری, موبائل کو نقصان, ڈاکو نے ڈکیتی کر کے سارے موبائل اٹھا کے لے گیا, میرا بھی چلا گیا, تو آپ کی جان اٹکی رہے گی اس میں کہ یار اب میرا موبائل ہے, لہذا اس کو جلدی سے پہنا دو کسی کو. تو اس کنڈیشن میں آئے گا تو اب آپ اس کو کہو گے بھائی یہ میں نے تمہیں بیچا, اب اس کی مرضی ہے وہ کہے خریدا یا وہ کہے آرڈر کینسل, یہ اس پر ہے. اگر آرڈر کینسل ہو گیا تو موبائل کس کا ہے بھائی؟ آپ کا ہے. پھر آپ دکاندار سے کہہ سکتے ہو یار بھائی ایک ریکویسٹ ہے یار آپ سے, تو یار یہ موبائل میں نے کسی کو پہنانے کے لیے خریدا تھا, وہ پہن ہی نہیں رہا, یار تو یہ واپس لے لے گا؟ اگر وہ کہتا ہے لے لوں گا تو ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے نہیں بھائی اب تو اس کی قیمت ہی گر گئی ہے, تین کا تھا, ایک گھنٹے میں ڈالر کے ریٹ اوپر نیچے ہوئے ہیں, اب یہ تین کے بجائے ڈھائی کا ہو گیا ہے, اب میں نہیں لے رہا, تو وہ آپ کو لینا پڑے گا. تو یہ ہے ڈراپ شپنگ کا, آپ سمجھ گئے؟ تو اس میں عام طور پہ نقصان ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا بھی ہے. تو اس طرح سے آپ نے قبضے میں لیا, پھر آپ نے اس کو آگے بیچا. اور اگر اس ٹینشن سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں بھائی کون ادھر سے خریدے, بعد میں پتہ نہیں وہ واپس لے گا نہیں لے گا, ڈاکو چور کچکا کچھ بھی نقصان ہو گیا, تو پھر آپ کو ایک اور طریقہ ہے, آپ دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جاؤ چیز کو بکوانے کا. آپ پھر یہ بولو بھائی یہ موبائل ہے میں تجھے خریدواؤں گا اتنے کا, اس میں تو دلچسپی لے رہا, یہ نہیں کہو یہ میرا موبائل ہے, بھائی یہ موبائل تجھے چاہیے میں تجھے ارینج کر کے دوں گا, کتنے کا؟ اتنی قیمت ہے اس کی, ارینج کر کے دوں گا. اور ادھر آپ نے جو بیچنے والا ہے نا جو مارکیٹ میں بیٹھا ہے اس سے بات کر لی, بھائی جب میں تیرے لیے کسٹمر لے کر آؤں گا, جتنے کا مال بکے گا نا اس میں اتنے پرسنٹ میرا کمیشن ہے, یا ہر موبائل پہ 5,000 مجھے چاہیے یا 10,000 چاہیے, جو بھی طے کر لو آپس میں, لیکن متعین ہو. لیکن اب اس میں چونکہ آپ کی حیثیت نمائندے کی ہے, رسک آپ کا نہیں ہے, تو پھر ہوگا یہ کہ جب بکے گا نا موبائل تو جو بیچنے والا ہے, تو اگر موبائل کسٹمر کے تک لے جاتے ہوئے راستے میں ڈاکوؤں سے چھن گیا تو آپ کا نقصان نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ جس کے آپ کمیشن ایجنٹ ہیں. اس کو بتانا پڑے گا بھائی میں تیری چیز بکوا رہا ہوں, یہ میری ہے ہی نہیں. تو جس کی چیز ہوتی ہے جب نقصان ہوتا ہے تو اسی کا ہوتا ہے کہ میں دو پارٹیوں کے درمیان کیا ہوں, کمیشن ایجنٹ ہوں. تو پھر کلیئر کرے معاملہ, دو نمبر ہی نہ کرے اس میں, بھائی ہم کسی کی چیز بکوا رہے ہیں آپ کو, ہم اتنے میں دلا دیں گے. اور پھر جو سیلر ہے جو بیچنے والا ہے آپ اس کو بھی بتا دیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے آپ کی ہے میں بکواؤں گا, اور یہ آرڈر آ گیا آپ وہاں لے جائیں اس کو, اور اس کے بعد جا کے یہ سارا رسک آپ کا ہے. تو جو وہاں تک پہنچانے کے خرچے ہوں گے وہ بھی پھر آپ کے ہوں گے, بائک ہی آپ نے کروانی ہے, میں اگر کرواتا ہوں تو اس کے الگ سے چارجز ہوں گے, چیز آپ کی ہے, یا اس کو جو ہے نا جتنے بھی پھر اس کے پیسے بنتے ہیں بائک یا کہ وہ آپ کو الگ سے اس میں سے پروفٹ میں سے کاٹنا پڑے گا, لیکن سارا رسک آپ کا ہے. اب ڈراپ شپنگ میں ہوتا یہ ہے کہ دو پارٹیوں کے درمیان آپ کمیشن ایجنٹ بنتے ہو, لیکن جو بیچنے والا ہے وہ ساری ریسپانسبلٹی آپ پہ ڈال دیتا ہے, بھائی آپ کو ہم جب چیز پکڑائیں گے تو بس پھر آپ کی, ڈاکو نے چھین لیا, چوری ہو گئی, ہمارا ہیڈک نہیں ہے. تو نہ آپ کمیشن ایجنٹ بن رہے ہو نہ آپ خرید کے بیچ رہے ہو, تو درمیان کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. تو یا تو کمیشن ایجنٹ بنو یا چیز خرید کے بیچو. یہ کتنے طریقے ہو گئے جائز ہونے کے؟ دو. ایک اور طریقہ جائز ہونے کا اس معاملے کے, وہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کو بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو. یہ موبائل ہے فولڈ 6 ہے فولڈ 5 ہے, یہ میں آپ کو 3,00,000 کا کل بیچوں گا, آپ بکنگ کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میری طرف سے بکنگ ہے میں خریدوں گا کل. تو وہی پہلی سے ملتی جلتی صورت ہے. تو آپ نے پھر سرینا مارکیٹ سے یا کہیں سے بھی مال اٹھایا اور اس کو آپ نے بولا یار یہ تم نے وعدہ کیا تھا لے لو, اگر لے لیتا ہے ٹھیک ہے, نہیں لیتا تو پھر وہی پھٹیک کس پہ آئے گی؟ ساری آپ پہ, کیونکہ آپ خرید چکے ہو. اگر خریدا نہیں ہوتا تو بیچ نہیں سکتے تھے آپ. اس میں بھی کمیشن ایجنٹ بن سکتے ہیں. آپ اس کو بولو میں تمہیں کل یہ چیز ارینج کر کے دوں گا, پھر آپ پارٹی سے جاؤ کہ تمہارا موبائل ہے, میں نے کسٹمر تلاش کیا ہے تو تم اس کو بیچ دو, مجھے اتنا کمیشن دے دو کیونکہ میں تمہارے لیے کسٹمر لے کر آیا ہوں. تو اس طرح سے انٹرنیٹ پہ بھی جائز ہے, ٹیلی فون پہ بھی جائز ہے, فزیکلی بھی کرنا ہو تو. انٹرنیٹ پہ خرید و فروخت کا کوئی الگ احکام نہیں ہے شریعت میں. تو جو آف لائن احکام ہیں وہی آن لائن خرید و فروخت کے بھی وہی احکام ہیں. حلال کمانا نا اس زمانے میں تھوڑا سا ٹینشن والا کام ہے. انگریز ان تمام چیزوں سے آزاد ہے, وہ بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے, رسک نہیں لیتا, وہ رسک کسی بھی چیز کا نہیں لیتا. وہ کہتا ہے بس پیسے سے پیسہ بناتے چلے جاؤ. تو شریعت نے تھوڑا سا مشکل رکھا ہے تاکہ پیسے کی جو سرکولیشن ہے نا وہ نیچرل ہو. یہ تمام قوانین شریعت نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں کہ پیسہ چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو. پیسے والا آدمی کچھ رسک لے, کچھ ٹینشن اٹھائے, فری پھوکٹ میں نوٹ چھاپنے کی مشین نہ بن جائے. اس سے کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں, مالدار سے مالدار ہو جاتے ہیں, کچھ غریب سے غریب ہو جاتے ہیں. تو جتنے بھی شریعت نے حکام دیے ہیں نا خرید و فروخت میں, ان میں دو چیزوں کو نظر مد نظر رکھا ہے. ایک یہ کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. جیسے جوئے کو حرام قرار دیا, اس میں خطرہ بہت خطرناک ہوتا, کروڑوں روپے جیتتا بھی ہے, کروڑوں روپے ہارتا بھی ہے, بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے اس میں. یہ بہت نزا کے بہت خطرات ہیں, اس لیے ایک روپے کے جوئے کو بھی حرام قرار دے دیا. اور دوسرا پیسے کی سرکولیشن وہ نیچرل رہے. تو یہ دو چیزیں کی وجہ سے شریعت نے خرید و فروخت میں ہمیں بہت ساری چیزوں میں باؤنڈ کیا ہے کہ یہ حلال کاروبار یہ حرام کاروبار. سمجھتے ہو؟ یہ ہو گیا بھائی. مفتی صاحب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے لیے دعائے مغفرت. ایسی چیزیں چھاؤں میں بتائی جاتی ہیں, میڈیا پہ نہیں بتائی جاتی. کبھی خوشبو لگا کے اکیلے میں آؤ, بہت معلوم اتنے فارغ ہم ہیں نہیں جتنے ہم آپ کو لگتے ہیں. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اس کو کیا پتا, شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں پتا. بہت سی دنیا کی نالج بھی الحمدللہ بہت, میں نہیں کہہ رہا سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ تو کہاں ہے, لیکن اتنے فارغ نہیں ہے جتنا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. تو نہ سیاست میں اتنے فارغ ہیں, سیاست میں بھی ممبر پہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, نہ عمران خان کا پتا, نہ کسی اور لیڈر کا پتا. تو میں نہیں کہہ رہا ہم بہت بڑے فنٹر ہیں, لیکن اتنے فارغ نہیں ہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے, اور نہ بین الاقوامی حالات سے اتنے فارغ ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ پتا ہو کہاں کیا ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے. کائنڈلی آپ تھوڑا سا اپنے نظریے کو درست کر لیں. میرے والد صاحب میرے والد دعائیں مغفرت کریں, دل سے دعائیں جی اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. مفتی صاحب بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے, اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے, بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے, ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے, باقی ساری غلط ہیں. حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ, عربی الفاظ ہیں کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے چیخو پکار کر کے رو ہو رہے ہیں, عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے, یہ تھوڑی رو رہا ہے. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا, اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو غریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا, تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں؟ تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے. اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ, کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں, جن کے یہاں رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے. جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ, جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی, لہٰذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے. تو صبر کا حکم ہے, رونے کی اجازت ہے, وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی, لیکن ایسے چیخنا, عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اتنی شدید وعیدیں ہیں, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے, تو نے وصیت کیوں نہیں کی, ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی؟ تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا، کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیٹے کی جاب بھی ہے، وہ شادی بھی کرنا چاہ رہا ہے، باپ پھر بھی شادی سے روکے اس کو، تو بیٹے سے کوئی گناہ ہوگا تو باپ بھی اس میں مجرم ہوگا، باپ کو بھی گناہ ملے گا کہ ایک حلال کام سے تو نے اس کو روکا کیوں. اچھا یہ بھی بیٹے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں. ابھی ایک کیس آیا میرے سامنے، ایک لڑکا بالغ لڑکا، وہ اپنے ابا سے، بے روزگار لڑکا، ابا سے بار بار کہہ رہے ابا میری شادی کر دو، ابا میری شادی کر دو، اور اس کے والد کہہ رہے مجھے آپ کے کلپ بھیج رہے ہر تھوڑی دیر میں ابا بیٹے کی شادی. دماغ کھا گیا نا ابا کا. ابا نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا دیکھو اگر یہ آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک ذمہ دار بچہ ہے، پڑھائی میں پوری توجہ سے پڑھ رہا ہے، یہ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو مالی گنجائش دی ہے تو اپنے خرچے پہ کر دو، آپ گناہوں سے بچے گا، آپ کو بھی پوتے نواسے ملیں گے، ایک بہو گھر میں آئے گی دو روٹی زیادہ کھا لے گی، اللہ آپ کو بہت نوازے گا، لیکن بشرطے کہ یہ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو، نا اہل آدمی نہ ہو. لیکن اگر یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، آپ نے پڑھائی پہ لگایا، وہاں دلچسپی سے پڑھتا نہیں ہے، یا کوئی بھی کام پہ لگایا کام نہیں، میں نے کہا پھر یہ حماقت نہ کرنا کہ شادی کرو اس کی اپنے خرچے پہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس دن آپ نے اپنے خرچے پہ شادی کی، یہ اور سست ہو جائے گا کیونکہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں. میں نے کہا پھر یہ میرے کمانے والے بیانات نہیں سنے گا کہ کما کے کھانا چاہیے، ابا پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے، یہ والے نہیں سنے گا. یہ صرف بچے کثرت سے پیدا کرنے والے بیان سن کے اس کا پورا فوکس بچوں کی اسپیڈ پہ ہوگا، کیونکہ بچے پیدا اسپیڈ سے ہو رہے ہیں، اور رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ آپ کے ابا کی ہے، ذمہ داری تو ہے ہی نہیں، تو اب خالی کرنے دھرنے گئے کہ کام رہ جائے گا اس کا. میں نے کہا کمرے سے نکلے گا ہی نہیں ہے، کیونکہ ناشتے کی ذمہ داری، آپ کی بہو کی بیماریوں کی ذمہ داری، آپ کی ڈلیوری کا خرچہ، بچے پیدا ہونے کے جو خرچہ ہوتا ہے، آپریشن ہو رہا ہے یا نارمل ڈلیوری ہو رہی ہے، سارا آپ کا. تو یہ لائف کو ایسا انجوائے کرے گا اور فل فوکس صرف کس کو کرے گا؟ اسپیڈ کو. اس کی کوشش ہوگی ایک ایک سال میں جڑواں ہوں، کیونکہ فری پھوکٹ میں تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے نا. اور میں نے کہا ایسا خون کے آنسو رو گے نا، نہ بہو کو گھر سے نکال سکو گے، نہ بچوں کو گھر سے نکال سکو گے، اور یہ پوستی پھر نوبت طلاق اور خلع تک پہنچتی ہے. تو یہ کام نہیں کرنا آپ اگر ذمہ دار نہیں ہے. لوگ مجھے بھی بیانات میں کہتے ہیں مفتی صاحب کے بیانات میں تضاد ہے، کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹوں کی اپنے خرچے پہ شادی کرو، کہیں کہہ رہے ہوتے ہیں شادی مت کرو. بھائی تضاد نہیں ہے، جو بیٹا ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اور باپ کو اللہ نے گنجائش بھی دی ہے، اور پتا ہے کہ یہ بیٹا شادی کے بعد بگڑے گا نہیں، پتا چل جاتا ہے ایٹیٹیوڈ سے کہ اور نیک ہو جائے گا اور ذمہ دار ہو جائے گا. ایسے بھی کیس ہیں ہمارے پاس، میڈیکل کالج میں بیٹے کا داخلہ دلایا، دیکھا ایک سال یار یہ دل لگا کے پڑھ رہا ہے پڑھائی، تو شادی ابا نے خود کرا دی اس کی کہ بگڑے نہیں وہاں پہ، کوئی بات نہیں بہو آئے گی دو روٹی زیادہ کھا لے گی. یہاں سیکولر لوگ بولتے ہیں خالی روٹیوں کا خرچہ نہیں ہوتا، تو بھائی دو روٹی کا مطلب جو بھی ضروری خرچے ہیں، ان کو تو موت آتی ہے نا پیسہ خرچ کرتے ہوئے. تو انہوں نے کرا دی، وہ زندگی بھی بن گئی ان کی، برائیوں سے بھی بچ گئے اور پڑھائی میں بھی آگے نکل گئے، آج بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پر ہے وہ. لیکن ایسے بھی ہیں کہ بیٹا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تھا، تو میں نے باپ کو منع کیا بھائی اس کی شادی نہیں کرا دینا، اس کو بولو کما خود شادی کر اپنے خرچے پہ. لیکن ابا نے کہا نہیں بھائی برائیوں میں پڑے گا، یہ ہوگا. ابا نے کرا دی، پھر ابا جو خون کے آنسو روئے ہیں، یہ تو اور سست ہو گیا مفتی صاحب، تو جمعہ بھی نہیں پڑتا، پڑھائی رہتا ہے کمرے میں، اب تو جمعے سے بھی گیا، وہ بچہ پہلے ہی سال آ گیا، شادی کو 9 مہینے ہوئے بچہ مارکیٹ میں، کیونکہ اس کو پتا ہے پیدا ہوگا خرچہ کون اٹھائے گا، تو پھر نکالتے رہو اسپیڈ سے. میں نے کہا اس سے پہلے کہ مزید 4-6 پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے، میں نے کہا اس کو گھر سے نکالو. پھر بھی میں نے ان کو مشورہ دیا، میں نے اس کو گھر سے نکالو، اس کو الگ گھر لے کے دو. بولا بیوی کو تیری بیوی کی پریگنٹ بھی وہیں ہوگی، بچہ بھی وہیں پیدا ہوگا اور تیرے خرچے پہ ہوگا، کما جیسے تیسے. میں نے کہا ورنہ ایسا اپاہج بنے گا نا، انہیں ان کی سمجھ میں آئی بات، وہ پھر ہو گیا ایسے، اتنے بیزار ہو گئے وہ. پھر وہ طلاقیں ہوتی ہیں، علیحدگیاں ہوتی ہیں، کیا کہ کورٹ کچہری کے چکر. تو جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ بچہ بگڑے گا تو پھر نہ کریں. تو میں ان کا واقعہ مکمل کر کے پھر اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں نے ان سے اچھا وہ کہہ رہے میرا بچہ پیچھے پڑا ہوا ہے، نہیں شادی کرا دو. میں نے کہا پھر اس کی یہ ذمہ دار اگر نہیں ہے نا تو نہیں کراؤ، اس کو بولے پہلے کما اور اپنے خرچے پہ کر. تو یہی ہوا، اس نے کمانا شروع کیا، اور مجھے پتا تھا جب یہ کمائے گا نا تو پھر شادی نہیں کرے گا یہ، کیونکہ اب اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے نا. تو جب اس کی تنخواہ آنا شروع ہوئی تو میں نے اس کے ابا سے لڑکے کے ابا سے کہا اب بولو بیٹا اب تمہاری تنخواہ آ رہی ہے تو اب میں تمہاری شادی کر رہا ہوں تمہاری تنخواہ پہ خرچے پہ. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے میں بیٹے سے کہتا ہوں, بیٹے کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں میں نے کرنی, ابھی میں نے نہیں کرنی. اب کہاں گئے مفتی صاحب کے بیانات؟ تو پتا چلا مفت ہو رہا ہے, مفت پھوڑنے کی عادت. دوسرے کے خرچے پہ تو بھائی شادیاں بھی کرو, بچے بھی سویڈ سے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ سسرال, چار سسرال آپ کو ملیں کہ ہم آپ کو گھر بھی دیتے ہیں, گیس بجلی کا بل بھی دیتے ہیں اور نان نفقہ بھی ہمارے ذمے, چار آ جائیں نا, چار سسرال آ جائیں آپ کے پاس کہ ہم اپنی بیٹی آپ کو دیتے ہیں گھر کے ساتھ, گیس بجلی کے بل کے ساتھ, صبح ناشتہ بھی ہمارے ذمے, پریگنینسی کے جو خرچے ہوں گے بیماری میں وہ بھی ہمارے ذمے, بچہ پیدا بھی ہے, تعلیم بھی ہمارے ذمے. بھائی کون ہے پاگل جو نہیں کرے گا؟ بولے شروع میں تو لگے گا بےغیرتی ہے لیکن آخر میں کیا ہے, چلو یار بےغیرتی کے ساتھ ہی ہو لیکن ہو تو رہی ہے نا, کیا خیال ہے؟ سب کہیں گے بےغیرتی ہمیں دل و جان سے قبول ہے. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ تیرے لیے ایک رشتہ ہے لیکن تجھے گھر داماد بننا پڑے گا. اس نے کہا یہ بےغیرتی, سسرال کے ٹکڑوں پہ پلوں گا. قبول ہے. تھوڑا ڈیپتھ میں جا کے جب سوچا نا یار بےغیرتی تو ہے تو فائدے کتنے ہیں اس کے یار, فائدے کتنے. تو وہ بچے کی جب تنخواہ آئی ہے تو وہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں کر رہا. میں نے کہا اس کا مطلب پہلے ہمارے بیان کی ترغیب کی بیس میں نہیں کر رہا تھا, فری پھوکٹ میں بہو سب کو بیوی سب کو اچھی لگتی, اب جب خرچہ آیا ہے تو اس کو پتا ہے یار آدھی تنخواہ تو گھر میں چلی جائے گی, تو یہ اخلاص سے نہیں کر رہا تھا. تو اس لیے خلاصہ یہی نکلا کہ جو بچہ ذمہ دار ہے ماں باپ کو چاہیے کر دیں یار, جو نہیں ہے پھر نہیں کریں. اور وہ حالات سے ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کو کون پہچانتا ہے. بات کیا چل رہی تھی جس پہ میں نے اتنی لمبی تقریر کر دی؟ ہاں تو میت کو جو ان المیت لیعذب ببکائی اہلہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو, تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے, جتنا چیخو پکار ہوتی ہے اس کو فرشتے مارتے ہیں, بولتے ہیں تیرا کیا کرائے تیری تربیت ہے. لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزیر وازرتم وزر اخرى, کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا. سمجھتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف, مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا, روایت میں ہے یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بہت تعریفیں. تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا, یقیناً تو ایسا نہیں تھا, تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے اپنی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے, جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے, تو امیج ایسا بنا بنا کے, یہ لفظ امیج نہیں ہے مجھے کسی نے بتایا امیج ہے نا, تو میں جو انگلش میں غلطی کیا کروں مجھے بتا دیا کرو میرے بھائی, میں کوئی انگریز امریکہ میں تھوڑی پیدا ہوا ہوں. تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک, تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا تو تھا گیا تو ایسا ہے, پٹاخ ایک لگے گا بتا تو ایسا تھا. تو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ, اپنے بارے میں زیادہ نہیں تعریفیں کروایا کرو لوگوں سے. ہاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب اگر نکاح کے بعد پتا چلے کہ بیوی کے عقیدے شرکیاں ہیں, بیوی مشرک ہے, تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا یا طلاق دینی ہوگی؟ اگر 100% پتا ہو نا بالکل بغیر تاویل کے کہ شرکی ہے, وہمی آدمی تو ہر ایک پہ شرک کے فتوے لگاتا ہے, صاف لفظوں میں کوئی کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی سب مشکل کشا ہیں, اور جب ان سے پوچھا جائے مشکل کشا کا مطلب کیا ہے تو بتا بھائی اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں, جب چاہے نبی سے مانگو ہماری حاجت خود پوری کر لیتے ہیں وہ, تو یہ تو خالص شرک ہے. تو پھر ایسی صورت میں وہ اصل میں تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے, تو اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے, اس کو یوں زبان سے کہہ دے میں نے اس کو چھوڑ دیا بس اتنا کافی ہے. یہ نکاح فاسد کہلاتا ہے, یہ صورتاً تو نکاح پایا گیا تھا نا, ایجاب و قبول ہوا تھا, تو زبان سے کہہ دے چھوڑ دیا, لیکن وہ اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا, پھر جائز نہیں ہے. مفتی صاحب کسی نان مسلم کو نن مسلم کو اس کی پرسنالٹی دیکھ کر اچھا لگنا کیسا ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں، اگر کوئی غیر مسلم ویسے ہی اچھے لگے اسے دیکھنے میں گناہ نہیں ہوگا بھائی. غیر مسلم اگر خوبصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا تو اس کا تو، اور مسلمان تحجد گزار بدصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا. تو اچھا لگنے کا تعلق مسلم یا غیر مسلم سے نہیں ہے، اگلے کی پرسنالٹی سے ہے. ہاں اعمال کے لحاظ سے اگر اچھا لگ رہا ہے پھر غلط ہے، اعمال کے لحاظ سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا. تبھی ہم کہتے ہیں کافر کی خوبیوں کو بیان کیا کرو کہ بھئی ان لوگوں میں یہ خوبی یہ خوبی، لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں یہ زیادتی ہے بھائی. مسلمانوں سے اچھے کیسے ہو گئے؟ جو خدا کا انکار کرے اور جو خدا کو مانے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، دوسرا مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں خود بہت بناؤں. تو اپنے خدا کا انکار کر دیا اللہ کا تو مسلمان سے اچھا. اگر وہ اچھے ہوتے تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں بھیجتا، پھر ان کو جنت میں بھیجتا. ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ان چیزوں میں وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، اور سب مسلمانوں سے بھی نہیں، خاص جیسے پاکستانی مسلمانوں سے امریکی مسلمان کرپٹ نہ ہونے میں اچھے ہیں، جاپانی مسلمان پاکستانی مسلمانوں سے ڈسپلن میں اچھے ہیں، ڈسپلن ان کا بہت اچھا ہے، صفائی ستھرائی میں وہ پاکستانی مسلمانوں سے اچھے ہیں. تو پاکستانی کس چیز میں اچھے ہیں وہ سوچ رہا ہوں، ابھی کوئی دماغ میں آئے گا تو بتاؤں گا. تو بیوی سے وفا کرنے میں پاکستانی مسلمان جاپانیوں سے اچھے نہیں، بہت اچھے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور ایک اور چیز رہ گئی، بچے پیدا کرنے میں بھی بہت اچھے. تو چند چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، یہ تو کافروں میں بھی تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو زمانے جاہلیت میں کافر اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں. تو اس سے پتا چلا کافر میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے نا. تو یہاں اچھائی سے مراد ہے چند صفات میں اچھائی، غیرت میں، بہادری میں. تو بعض کافر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بہادری غیرت اور بڑھ جاتی ہے. تو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں سخی تھے، بہادر تھے، رشتہ داری جوڑنے کو اچھا سمجھتے تھے، یہی جب مسلمان ہوئے تو یہ وفا کس کے لیے استعمال ہوئی؟ پھر نبی کے لیے. اور جو منافق تھے مدینہ میں، وہ کمبخت اسلام لانے سے پہلے بھی دو نمبر، اسلام بھی لانے کے بعد بھی دو نمبر. وہ جدھر دیکھتے تھے نا پلڑا بھاری ہے، ادھر کو پلڑ جاتے تھے. تو نبی کے جو رشتہ دار تھے قریشی ہاشمی، حضرت ابو طالب کو دیکھو، اگرچہ کفر میں موت ہوئی ہے لیکن رشتہ داری آخری دن تک نبھائی ہے نبی کے ساتھ، کہ میرا بھتیجا ہے، میں اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا. 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا، پتے کھانے پڑے ہیں 3 سال معاشی بائیکاٹ. ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری. بے غیرت کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم، ہمارے ایک دوست تھے، ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا، ہر وقت ساتھ. کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا، کوئی پڈا تھا. کہہ رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی دو ہیں نا، نمٹ لیں گے، دیکھیں گے. کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں کوئی رپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا. کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے. ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار، یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار، وہ بھی 2-3 ہیں، تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا، کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو، ایک دم ایسا بھاگا. میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا، ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے. اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے، کہیں آگے ٹریفک پولیس والا نا، ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت، ایک تو عمر بھی پوری نہیں تھی، وہ بھی الیگل کام. تو ہم تو ایسے ہی نکلے گلی محلے میں، لوگ نکل جاتے ہیں، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، پولیس والا. اب جیسے ہی ٹریفک پولیس والا نا میرے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ چلتی بائک سے اتر کے بھاگ گیا. مجھے آج تک وہ بھاگ گیا، اتنی اسپیڈ سے بھاگا ہے، میں اکیلا. تو وہ ٹریفک پولیس والے نے اس کو دیکھ کے اس کو اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ کتنا ڈر گیا، بھاگا جا رہا ہے. تو مجھے بھی چھوڑ دیا، بولا جا یار واپس. تو دن آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ یار تھوڑی سی اسپیڈ تو بھائی پکڑے گا کیا، کہ جیل میں تھوڑی ڈال دے گا، تھوڑا سا تم بھی کرے گا، کچھ جرمانہ لگا دے گا، کچھ بھی کرے گا. اتنے بچے پہ تو کیا جرمانہ بھی نہیں لگتا، لیکن مجھے اس کی اسپیڈ دیکھ کے نا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ ہے بہادر. भाई इतनी भी जल्दी नहीं भागो, आगे पुलिस वाला थोड़ा सा आगे आ रहा है। मैंने कहा अभी मैं रोकूंगा तो वे उतरेगा, फिर देखो है ही नहीं भागा हो जा रहा है। तो काफिरों में भी कुछ गैरतमंद होते हैं, कुछ अच्छी सिफात होती हैं, तो वो सिफात बयान करने में हर्ज नहीं है, लेकिन जब मुकाबला होगा तो भाई मुसलमान काफिर से बहरहाल बेहतर है। और जो अच्छी सिफात आपको काफिरों की लग रही होती है ना, उनकी भी जब डेप्थ में जाओगे तो उसकी भी गहराई में जाओगे तो बास जगहों पर वहां भी मुसलमान का पलड़ा भारी होगा आपको, लेकिन उसके लिए अलग किस्म का चश्मा चाहिए, वो नजर से देखा जाएगा। जो अपने मां बाप के नहीं रहे वो क्या रह गए, उनमें क्या इंसानियत है यार। जिनके अब्बाओं और अम्माओं का मुस्तकबिल ओल्ड हाउस हो तो रह क्या गया। अस्सलाम वालेकुम बाद और देखे, मैं गुलाम हैदर वल्ल अब्दुल वाहिद, पूरा शजर नसब लिखा हुआ है मेरे भाई। मेरी दरख्वास्त है कि मेरा निकाह हो गया है, नाम से पता चल रहा है कि आपका निकाह हो गया है। मेरा ससुर शादी करने की इजाजत नहीं देता, वो कह रहा है कि मुझे अपनी बेटी की तलाक चाहिए, किसी भी सूरत में बेटी की शादी नहीं करूंगा। आप इस बारे में इस्लामी तरीके, अच्छा किसी भी सूरत में शादी नहीं करूंगा, अब इस बारे में इस्लामी तरीके से मशवरा दें कि मैं क्या करना चाहिए। दूसरी शादी पर मेरे बयानात मौजूद हैं, उसके क्या फजाइल हैं, उसमें क्या मुश्किलात हैं, किसके लिए जायज है, किसके लिए नाजायज है, मैं अमूमी बयान करता हूं। कभी किसी फर्द वाहिद को मैं तरगीब नहीं देता कि तू कर ले, मुझे नहीं पता कि इसमें तप्पड़ है या नहीं है। कभी किसी फर्द वाहिद को मैं तरगीब नहीं देता, मैं कभी इनको नहीं पकड़ के कहूंगा यार तुमने क्यों नहीं की, इतने दरसे से बयान सुन रहे हो तुम कर लो, ये मैं कभी भी नहीं करता। हत्ता कि मेरे दोस्त अहबाब में 40 साल के लोग भी हैं जो अभी तक कंवारे हैं, उनको भी मैंने कभी नहीं कहा तुमने शादी क्यों नहीं की है। वजह उसकी है कि किसी के पर्सनल मामलात में टांग अड़ाना यह बहुत गलत आदत है। मैं अगर किसी को स्पेसिफिक किसी फर्द को तरगीब दूं तुम दूसरी शादी करो, मुझे नहीं पता इसका बिहेवियर पहली बीवी के साथ कैसा है, उसके हुकूक अदा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, हो सकता है वो उसको लटका के रखा हुआ हो और हम उसकी चार चार शादियां कराते फिर रहे हो, तो ये तो जुल्म हो जाएगा ना। और ये भी मुमकिन है हुकूक अदा कर रहा हो, तो ये तुम्हारी टेंशन है कि तुम हुकूक अदा कर रहे हो या अदा नहीं कर रहे। हम इस्लाम का हुक्म बयान करेंगे, जनरली अफराद को पकड़ पकड़ के यूं समझाना कि तू कर तू नहीं कर ये नहीं होता। मना तो किया है बहुत से लोगों को मैंने कि तुम नहीं करो, क्योंकि जब मुझे उनके हालात पता चले उन्होंने आगे मशवरा लिया ना, मैंने कहा तेरे बस का नहीं है भाई, तेरी बातों से लग रहा है तेरी टांगे अभी कांप रही हैं, तू नहीं, तेरे बस में नहीं है। तो लेकिन किसी फर्क को मैं पकड़ के तरगीब दूं कि तुम करो तुमने क्यों नहीं की, तो हाँ मजाक में दोस्तों की महफिल में एक अलग बात होती है, लेकिन मैं वैसे नॉर्मली कभी किसी को तरगीब नहीं देता। अब आप कह सकते हो चलो दूसरी की आप किसी फर्क को तरगीब नहीं दे रहे, नहीं देने की वजह समझ में आई, मुझे क्या पता ये पहली के साथ संजीदा है भी या नहीं है, हो सकता है वो उसके पास जुल्म कर रहा हो, वो गुजारा कर रही हो इसके साथ मजबूरी में, अब तू मजबूरी में वो गुजारा कर रही है तुम उसके ऊपर एक और भी ले आओ, ठीक है ना, उसको भी लटका के छोड़ दो, ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे क्या पता तुम बराबरी कर सकते हो या नहीं कर सकते, फिर तुम कर कहां रहे हो। बार दफा आदमी शादी कर रहा होता है, भाई तुम इतनी पैसे है नहीं, तुम शादी डिफेंस में कर रहे हो, मालदार लड़की से कर रहे हो, तो ना तो उसके काबिल रहोगे ना पहली के काबिल, उसका तो जेब खर्ची 4-4 लाख रुपए होती है पॉकेट मनी, जो मालदार लड़की है ना पॉकेट मनी ऐसे चल रहा होता है 4 लाख पॉकेट मनी। तो गरीब आदमी बोलेगा मैं टमाटर की बेच के 4 लाख तेरी पॉकेट मनी कहां से, तो भाई तुमने क्यों की ऐसी जगह पे शादी, अपनी हैसियत देख के करो ना, तुम वहां शादी करो जो 5 रुपए पॉकेट मनी, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो मैं नहीं जानता कि भाई ये इस काबिल है या नहीं है किसी शख्स के लिए। मैं फर्द वाहिद को मुतायन फर्द को कभी तरगीब नहीं देता, तो करेगा खुद, जब मसाइल खड़े होंगे तो बल्ली किस पे डाल देगा, मुफ्ती साहब ने मुझे मशवरा दिया था, मुफ्ती साहब ने बोला था, तो भाई हम नहीं जानते आपको, हम तो एक जनरली हुक्म बयान करेंगे कि जिसमें दो बीवियों में अदल की ताकत है दोनों के हुकूक अदा कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता ये खुद फैसला करो, उसको चाहिए कि कर गुजरे और करके बता दे कि हो गई, बाकी किसमें ताकत है किसमें नहीं है ये आपने फैसला करना है, ये मैंने फैसला नहीं करना। आप कह सकते हो चलो दो शादियों वाले को आप मशवरा नहीं देते, तो कंवारे को आप तो दे सकते हो ना, जो आपके 40-40, 45-45 साल के दोस्त कंवारे हैं उनको क्यों नहीं दे रहे। भाई ये भी किसी की निजी जिंदगी है, मुझे नहीं पता इसकी क्या मजबूरियां हैं, बार दफा सेहत के इश्यूज होते हैं वो नहीं शर्मा के बता रहा होता, हम क्यों किसी का राज दुनिया के सामने फाश करें। वह मुझे थोड़ी बताएगा मेरे अंदर ताकत नहीं है, बार दफा ताकत होती है, मर्द होता है पूरा इंसान, لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے, تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتا چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں. تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک میرے بیان میں, 10 سال سے بیٹھ رہا ہے, اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی, اس نے پہلی کیوں نہیں کی. بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں, نظریہ درست ہو رہا ہے, عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں. اور نام بدگمان ہوتے ہیں. میرے جو دوست 45-45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی, میں بدگمان بھی نہیں ہوتا. بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے, یہ خود بہتر سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا جنہوں نے پرچی دی ہے نا. یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے, آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں. سسر کبھی اجازت نہیں دیتا, اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے. کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا. باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا, تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا, مجھ پہ سوگن آئی ہے کس کی وجہ سے, میرے باپ کی وجہ سے. تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا, بولو, باپ سے. تو اسلام یہ پسند نہیں کرتا. تبھی نبی نے دو بہنوں سے ہی نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا دو بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے, کیونکہ بہن کی محبت سوگن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا, تو سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ, دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت تو اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا, خراب. بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر, یہ کام. اور کرو جب حقوق ادا کرو. تو اب کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں, یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو دو بیوی میں برابری کرے وہ دو دو تین تین چار چار شادیاں کرے. اللہ نے الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور ڈیفینس میں فلاں صاحب, اور 14ویں صدی میں فلاں فلاں لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں, یہ کہیں نہیں ہے. جنرلی حکم دے دیا بھائی جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے. ترغیب دے دی کرے, کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس, کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ, میرے ابا کو سمجھائیں, میرے ماموں کو سمجھائیں, میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکتا, تمہارے کٹمبے والوں کو کہاں سمجھاؤں گا میں, اپنے والوں کو کون دوں گا, ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے. ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں, اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہو گے, بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟
السلام علیکم مفتی صاحب.
وعلیکم السلام.
میری وائف اوپر ہے, میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں.
ابھی کر لیں.
میری وائف اوپر, وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. ہم دونوں 2 منٹ لگیں گے سر, 2 منٹ, بہت دن ہوگا.
چلو پھر بیان کے بعد ملنے, بھائی کو دے دو جلدی سے, بس نمٹاتے ہیں اس کو, ٹائم کم, مقابلہ سخت.
صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا کہ وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو پانی بند نہیں ہوا تھا, تو اس سے بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس تھا کہ پانی بند ہوا تھا. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ جب وہ حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں سب سے پہلے, تو حضرت عائشہ اور باقی بیویاں, تو اس میں انہوں نے کہا تھا ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب حضور نے چادر سی تھی تو اس میں حضرت سلمہ,
وہ باہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, تو چادر میں پانچ,
تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ, وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے اہل بیت کے, یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے.
ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو, جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں, کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے, اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی. باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا, وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھٹا پارا چرار میں بھی آپ نے دیکھا ہے, ایک جنگ چھڑ گئی ہے. تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی, اور جتنے اختلافی مسائل کو ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں, اور یہ تو ملک کا تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی. تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے, تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ तो इसलिए जो पुराने हैं ना उनको पुराना ही रहने दें, ठीक है। तो बाकी कोई अगर फिर भी पूछना है तो तहरीरी लिख के भेज दें, तो हम यहां से तहरीरी जवाब भेज देंगे। लेकिन इंटरनेट पे कोई भी चीज जाएगी तो उसमें बड़ा खतरा होता है कि एक फसाद खड़ा हो जाएगा। आलिम का काम ये नहीं होता कि जो आता है बस बोलना शुरू कर दे, उसका देखा जाएगा कि उसका असर सोसाइटी पे क्या पड़ेगा और इन मौजूआत की अभी हमें जरूरत भी है या नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत तो सबके ईमान का जुज है और अहले बैत के तो हम ज्यादा कायल हैं भाई, हम तो अहले बैत से मोहब्बत को अपने ईमान का जुज समझते हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
साहब जब हम कुर्बानी करते हैं उसके अंदर हकीका कर सकते हैं?
माइक को करीब करो यार।
कुर्बानी जब हम करते हैं तो उसके अंदर हकीका शामिल?
हाँ, हकीका भी कर सकते हैं, एक ही हिस्से में नहीं, एक ही गाय में हकीके का हिस्सा भी डाला जा सकता है और कुर्बानी का हिस्सा भी डाला जा सकता है, यानी अलग हिस्सा होगा, हकीके का अलग होगा, कुर्बान का अलग होगा। अगर कोई बंदा तशहुद की जगह फातिहा या फातिहा के तशहुद पढ़ ले सद्दा साहब का क्या? जी हाँ, सद्दा साहब करना पड़ेगा उसको। उम्रे के लिए तीन चार औरतें जा सकती हैं जिनके कोई महरम नहीं हो? नहीं जा सकती भाई, महरम का होना जरूरी है, जवान औरत के लिए महरम का होना जरूरी, बूढ़ी औरतें ग्रुप में भी जा सकती हैं। अच्छा भाई, मैं शादी शुदा हूं, बीवी हामिला है, तो अब मैं ख्वाब में, अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मुझे एक नौमौलूद बच्चा पकड़ा दिया और फरमाया इसकी हिफाजत करना क्योंकि आने वाले टाइम में मुजद्दिद होगा। मेरे भाई आप अपना जो है थोड़ा सा इस तरह के ख्वाबात जब आना हो आदमी की खुपड़ी आउट होना शुरू हो जाती है, मैंने देखा। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक बंदा मिला, पेशावर से आया हूं, और कहने लगा आपके बारे में मुझे ख्वाब आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके कुछ ये बताया कि यूं करो आपके बारे में। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब सेट। अगला भाई, चलो भाई। तो मुझे हमारे एडमिन ने कहा यार इतना अजीम ख्वाब सुना रहा है, आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैंने कहा भाई पता नहीं सच्चा सुना रहा है झूठा सुना रहा है, और अगर ख्वाब सुना भी रहा है तो उसकी ताबीर क्या है, ये इसमें टाइम लगता है। तो ऐसे ही थोड़ी जो भी आके ख्वाब सुनाए अच्छा अड़े यार ध्यान में लाओ भाई। तो मैंने कहा अपने अमाल दुरुस्त करो, फिर गलत ख्वाब भी आए तो कोई फिक्र की बात नहीं, अपने अमाल अगर सही नहीं है तो जितने मर्जी अच्छे ख्वाब आए मुतासर होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए फोकस अमल को ज्यादा करो। बाकी नबी का ख्वाब में आना बहुत बाबरकत अमल है, लेकिन यकीनी तो हो ना, कोई भी आके बोल दे मुफ्ती साहब मैंने आपके बारे में ख्वाब देखा, मैं कैसे यकीन कर लूं भाई। बाज दफा मैं उस बेचारे जो पेशावर वाला है उसको झूठा नहीं करार दे रहा, लेकिन मैं तो किसी को पर्सनली जानता नहीं हूं ना, तो भाई हो सकता है कि सच बोल रहा हो सकता है। बाज दफा कोई आदमी किसी का फेवर लेने के लिए, ये जो जाली मुरीदीन होते हैं ना, इनके जाली पीर होते हैं, इनके मुरीदीन झूठे ख्वाब सुना सुना के ना अपने पीर का बड़ा कुर्ब हासिल करते हैं। पीर साहब कहते हैं ये ख्वाब देखो या आया सुना बे मेरे बारे में क्या है तेरे को। तो भाई मैं किसी को जाती तौर पे जानता नहीं, मैंने ये नहीं कहा आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा भाई हो सकता है सच बोल रहे हो, माशाल्लाह अगर वाकई देखा है तो अल्लाह मुबारक करे, जो इसकी बरकतें ख्वाब की हमें अल्लाह दे। अच्छा बस इतना मिला ले मिले चलो नेक्स्ट ये करें वो, बिल्कुल वरना वही वाकयात हो जाते हैं। एक मुरीद ने अपने पीर साहब को कहा कि पीर साहब मैंने ख्वाब देखा है कि आपकी उंगलियां शहद में और मेरी उंगलियां पखाने में। पीर साहब ने कहा, अब पीर साहब भी है ना, अगर इंसान होते तो बोलते यार कुछ भी आ सकता है ख्वाब में, अगर शहद में उंगलियां हैं भी तो मेरा अमल अगर ठीक है तो उंगलियां शहद में होने के बगैर भी मैं ठीक हूं, अगर मेरा अमल खराब है तो उंगलियां शहद में होने से मैं ठीक नहीं हूंगा, ये कह देते जान बच जाती। पीर साहब ने क्या कहा, फौरन देखा यही तो बात है, मेरी उंगलियां शहद में और तेरी उंगलियां, मुझे अच्छा नहीं लग रही अलग जबान से निकालते हुए लेकिन इसके बगैर मजा भी नहीं आएगा, तो मेरी उंगलियां तेरी उंगलियां पहाने में और मेरी उंगलियां शहद में, यही तो है। कहता है आगे ख्वाब कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, तो सुने पीर साहब, सब मुरीद सुन रहे थे ना, पीर साहब चौड़े में, हाँ भाई, कहते हैं एंड में देखा कि आपकी उंगलियां मैं चाट रहा हूं मेरी उंगलियां आप चाट रहे हैं, आपकी उंगलियां मैं चाट रहा हूं मेरी उंगलियां आप चाट रहे। तो कोई मुझे अच्छा ख्वाब सुना देता है ना आपके बारे में ये आया, मैं कहता हूं भाई माशाल्लाह ठीक है सही होगा अल्लाह ताला बरकत दे, बस इससे ज्यादा मैं लिफ्ट नहीं कराता, समझते हो, मैं कहता हूं भाई अमाल अच्छे हैं बुरे ख्वाब आए फिर भी ठीक है, अमाल खराब हैं तो अच्छे ख्वाबों से खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप बस गोली खा के सो जाएं, जिनको ये अच्छा ख्वाब आया ज्यादा अपने خود پسندی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ مجدد ہوگا, ہوتا پتہ نہیں کیا ہے وہ, کیا نکلے گا.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
میرے دوست ہے ہاسٹل میں.
کہاں پر؟
ہاسٹل میں میرے دوست ہے.
عسکری میں؟
ہاسٹل میں. ہاسٹل میں, روم میں.
ہاسٹل
میں. تو وہ لیٹ نائٹ جو ہے نماز پڑھتے ہیں 1 بجے 2 بجے. تو ہماری ریزننگ بھی ہوتا ہے اس میں کہ میں بولتا ہوں کہ ٹائم پہ نماز کرو, فون کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں.
عشاء کی نماز لیٹ پڑھتے ہیں؟
جی جی عشاء کی. وہ بولے کہ صبح تک ہوتے ہیں. تو اس میں کیا حوالے سے؟
عشاء کی نماز کا ٹائم تو فجر سے پہلے تک ہوتا ہے, لیکن اتنی دیر کرنا جائز نہیں ہے
سر. وہ جو ہے وہ فون کی وجہ سے چھوڑ جائیں. فون کی وجہ سے, فون استعمال کرتے اس وقت نماز کی جو ٹائم.
غلط ہے نا یہ. عشاء کی رات 1/3 سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہیے, بہت شدید مجبوری ہو تو آدھی رات سے پہلے پہلے. تو آدھی رات کے بعد, آدھی سے بھی زیادہ ڈیلے کرنا پھر مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, یہ برا عمل ہے. تو 1/3 رات, ورنہ بہت ہی لیٹ کرنا ہے تو آدھی رات کا آدھا حصہ گزرنے سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے. ہاں بھائی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے, تو میرے گھر والے نے نیت کرا تھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں 2 روزہ رکھوں گی.
2 روزے رکھوں گی؟
جی جی. بیٹا تو ٹھیک ہو گیا, سال گزر گئے, ابھی تک انہوں نے روزہ نہیں رکھا. جب میں گرفت کرتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا
سنا ہے بھائی, بیگم نے منت مانی تھی, زبان سے اگر یہ الفاظ کہتے نا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو 2 روزے رکھوں گی, تو یہ منت پوری کرنا واجب ہے. یوفون بالنذر, قرآن کہتا ہے ایمان والے لوگ اپنی منت کو پورا کرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے آخرت کا. تو آپ بس ان کو ایک دفعہ بتا دیں, لڑے نہیں. کبھی بھی کسی کی اصلاح میں نا اس کو درد سر نہیں بنانا چاہیے, اس زمانے میں اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. بیگم کو ایک دفعہ بتاتی ہے, بیگم تم پہ شرن واجب ہے, 2 روزے آپ رکھ لو, دیر نہ کرو, زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک دفعہ بتا دیا بیگم کہ یوں بڑے نیک بن رہے, وہ کہنا یہی ہے. دوبارہ آپ نے کہہ دیا 2-4 دنوں کے بعد, بیگم رکھ لو. پھر وہ کہیں گے بس بول دیا نا, کیا ہے میں رکھوں گی نا. بہت ہوا, تھوڑے دن کے بعد 3rd دفعہ دوبارہ بول دیا بس. اب 4th دفعہ بولو گے تو تم واجب الچت رہو لو پھر.
السلام علیکم.
آپ کا جو فرض ادا ہو گیا بس چھوڑ دو یار اس کو, اپنے حال رکھ لے گی, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. گھر کا ماحول خراب نہیں کرو, درد سر نہیں بناؤ, ایک چیز کو آنا کا مسئلہ نہیں بناؤ.
السلام علیکم. مفتی صاحب.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب یہ میرا تقدیر کے حوالے سے سوال تھا کہ جب اللہ کو پتا تھا کہ انسانیت دوزخ میں جائے گی, پھر اللہ نے کیوں انسانیت
پیدا, اللہ نے کیوں پیدا کیا کہ جب اللہ کو پتا تھا؟
علماء کہتے ہیں کہ وہ اختیاری ہے, اللہ نے سب کو اختیار دیا, تو جب پتا بھی تھا کہ اختیار کے باوجود یہ دوزخ میں جائے گی, پھر کیوں اللہ نے؟
دیکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا آزمائش کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں جب اللہ کو پتا تھا کہ بہت سے لوگ اپنے اختیار سے گناہ کر کے جہنم میں جائیں گے, اللہ کو تو, اللہ تو عالم الغیب ہے نا, بہت سے جنت میں بھی جائیں گے لیکن بہت سے جہنم میں بھی جائیں گے, تو پھر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا کیوں؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں نا اپنے سوالات کو آ کے روکنا پڑتا ہے اور وہاں عقل کے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. کچھ کاموں کی حکمتیں اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں. مثال کے طور پر یہ کائنات کیوں بنی؟ اللہ کہتے ہیں انسان کے لیے بنی ہے. انسان کیوں بنا؟ اللہ کہتے ہیں آزمائش کے لیے, تاکہ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دوں اور برے لوگوں کو سزا دوں. تو اللہ یہ کیوں کیا کہ نیکوں کو اچھا بدلہ ملے اور بروں کو سزا ملے؟ تو اللہ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس دنیا میں ایسی مخلوق تھی جو نہ اپنے اختیار سے اچھا کرتی تھی نہ اپنے اختیار سے برا. فرشتے میری عبادت کرتے تھے, مجبور تھے, لہذا ان کو کوئی بدلہ بھی نہیں ہے نیک. اور جو جانور تھے وہ میری عبادت نہیں کرتے تھے, لیکن مجھے پہچانتے بھی نہیں تھے, لیکن اس میں ان کو کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ عقل نہیں تھی. تو اللہ کہہ سکتے ہیں میں چاہتا تھا ایسی مخلوق کو پیدا کروں جس کے پاس دونوں آپشن ہو, تاکہ جب وہ میری عبادت کریں مجھے خوشی ہو کہ ان کے پاس برائی کا آپشن بھی تھا لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے نیکی کے آپشن کو اختیار کیا, تو میری صفت رحمت جوش میں آئے گی اور میں دل سے ان پر رحم کروں گا, خوش ہوں گا ان سے. اور ایسی مخلوق بھی ہو کہ جو مجھے پہچاننے کے باوجود میرا انکار کیا اور برائیوں کی طرف گئے, جبکہ جانتے بوجھتے تھے کہ میں روزی دیتا ہوں, میں غور ہی نہیں کیا, تو پھر میری صفت غضب وہ حرکت میں آئے گی اور ان کو سزا ملے گی. ویسے بھی جزا کے ساتھ اگر سزا نہ ہونا تو جزا کا تصور بھی مزیدار نہیں رہتا. اگر سارے ہی پاس ہو رہے ہوں تو پاس ہونے کا لطف اور مزہ خراب ہو جاتا ہے, کچھ فیل ہوتے ہیں کچھ پاس ہوتے ہیں. تو اللہ نے کامیابی کے متبادل ناکامی بھی رکھی ہے. اب یہ اللہ کے پیش نظر تھا, اب ہم اللہ سے پوچھیں کہ یہ کیوں ہے, اس کیوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنے سوالات کو انسان کو بلاخر روکنا پڑے گا. تو اللہ پھر کہے گا میں اللہ ہوں. تو اس کیوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے اور نہ ہمیں اس کے جواب کی تلاش کی ضرورت ہے. تو اللہ میں مخلوق میں فرق کیا رہ جائے گا نا پھر. تو اللہ تھوڑی اس بات کا پابند ہے کہ ہر کیوں کا میں جواب ہوں. یہ اللہ نے بتا دیا بھائی یہ کائنات بیکار نہیں ہے انسان کے لیے اور انسان آزمائش کے لیے. اور آزمائش میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آزمائش ہو اور ناکام لوگ ناکام نہ ہو اور کامیاب لوگوں کو اس کا بدلہ نہ ملے. تو ناکامی کو ناکامی کا بدلہ جزا ہی کی صورت میں ملتا ہے, سزا کی صورت میں ملتا ہے, اور کامیابوں کو جزا کی صورت میں ملتا ہے. تو یہ اس کائنات کا مقصد ہے. باقی اس مقصد کا مقصد کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. تو اس کی ڈیپ میں جانے سے دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اب ایک اشکال ہوتا ہے وہ میں اکثر جواب دیتا ہوں کہ بھائی پھر تو یہ ایک اشکال ہمارے دماغ میں رہے گا, اس کا ہمیں جواب نہیں ملے گا, ہمیں ماننا پڑے گا. تو اس بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی پھر بھی ماننا پڑے گا. بھائی دیکھو جب دو باتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے نا تو ہمیشہ وہ بات مانی جاتی ہے کہ جس کو ماننے سے بڑے اشکالات حل ہو رہے ہوں. جیسے کل میں نے بیان میں ایک بات بتائی تھی کہ کچھ لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا جواب نہیں ملا. تو میں ان کو جواب میں کہتا ہوں تو مان لو کہ یہ اس کا جواب نہیں ہے, لیکن اس کے نتیجے میں اگر اسلام غلط ہو گیا تو پھر سوال پیدا ہوگا پھر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کیا نازل کیا ہے. پھر سوال پیدا ہوگا کہ پھر اللہ کا مخلوق کے ساتھ کوئی لنک ہے ہی نہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اللہ کے ہونے نہ, پھر آپ آخر میں اللہ کے انکار تک پہنچو گے. پھر سوال پیدا ہوگا کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریشن کے بغیر کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا. تو یہ اتنا بڑا اشکال ہے, یہ اس سے زیادہ مشکل ہے اس کا جواب. صحیح ہے نا. اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی حکمت اللہ کے پیش نظر ہوگی جنت جہنم بنانے میں اور بندوں کو جزا اور سزا دینے میں, لیکن یہ کہ اللہ ہی نہیں ہے کیونکہ اینڈ پھر یہی ہوگا, یہ اس اشکال کا کوئی نہیں جواب دے سکتا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں بھائی اکثریت تو دوزخ میں ہی جائے گی نا, ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے. تو اللہ تو غفور رحیم ہے, جب اللہ کو پتا تھا اکثریت دوزخ میں جائے گی تو اللہ نہ بناتا. دیکھیں اللہ کا غفور رحیم ہونا دوزخ کے منافی نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ زبردستی ان کو دوزخ میں اکثریت کو بھیج رہا ہوتا تو پھر یہ ہوتا. تو اللہ کے غفور رحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت میں جائیں گے نا ان میں بھی میجورٹی ایسی ہوگی جو اس لائق تھے نہیں, ترقی پاس تھے, اللہ نے اضافی نمبر دے کے جنت میں بھیج دیا. صحیح ہے نا. یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا, جتنے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے وہ بھی 100% جنت کے مستحق نہیں ہوں گے. ان میں بھی بہت سے کبیرہ گناہ ہوں گے جن کو اللہ نے معاف کیا, بہت سو کو توبہ سے معاف کیا, بہت سو سفارشوں میں معاف کیا. تو پھر بھی اگر اکثر لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو اس میں اللہ کا کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. دیکھو ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ظالم نہ کہا جائے, ہمیں کہا جائے ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں, ہر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے نا. اس کے باوجود اگر پبلک کو کھلا چھوڑ دیا جائے مجرم پیشہ لوگ زیادہ ہوں گے, جیل زیادہ بھر جائیں گے. اب کہا جائے آپ نے تو اتنے جیل بھر دی اتنے لوگوں کو پنشمنٹ, تو آپ تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں. وہ کہیں گے بھائی پبلک کی حالت ہی یہی ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, وہ سارے جرم کر کے جیلوں کو بھر رہے ہیں. وہ کہیں گے پھر بھی ہم نے بہت سو کی سزا 20 سال بنتی تھی ہم نے 10 سال میں چھوڑ دیا, بہت سو کی 10 بنتی تھی ہم نے 5 سال میں چھوڑ دیا, بہت سے ہم نے دیکھے آڑے ترچے معذور ہیں ہم نے سزا ہی نہیں دی ان کو. سعودی عرب میں ایسا بھی ہوتا ہے جیلوں میں قرآن حفظ کر لو تو سزا معاف, چل بھائی حفظ کر لیا اس کو باہر نکال دو. تو ہم نے اتنے سارے قوانین ان کمبختوں کو سزاؤں سے بچانے کے لیے بنائے ہوئے, اس لیے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, انسانوں کے لیے ظالم نہیں. لیکن انسان ہے ہی کمبخت ایسا کہ وہ شیطان کو زیادہ فالو کر رہا ہوتا ہے, رحمان کو فالو کم کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ میں چاہتا نہیں ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھیں, ما یفعل اللہ بعذابکم, یہ قرآن کی آیت. اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا, اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے. ان شکرتم وآمنتم, تو تم ایمان لے آؤ شکر ادا کرو. اور پھر مزید اللہ نے کہا ایمان لا کے شکر ادا کرو گے پھر اگر غلطی ہوگی بھی, من یعمل سوءا او یظلم نفسہ, پھر بھی اگر گناہ ہو گیا تو ثم یستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگو گے اللہ کو غفور رحیم پاؤ گے. تو جنت میں جانے کے جو پیکج ہے بہت ہلکا رکھ دیا ہے, جہنم میں جانے کا پیکج بہت بھاری کر دیا. تو اب اللہ کا چونکہ علم کامل ہے, اللہ کو پتا ہے کہ پھر بھی کمبخت جائیں گے زیادہ, یعنی اس پیکج پہ اتریں گے نہیں. تو یہ غفور رحیم ہونے کے منافی نہیں ہے, لوگ جہنم میں جانے میں کی زیادہ کوشش کریں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بھی اسٹیٹ میں حکومت آزاد چھوڑ دینا تو دیکھو جرائم بڑھتے کتنے ہیں, پھر گورنمنٹ پہ الزام نہیں ہوگا. بلکہ لوگوں کو برا بھلا کہا جائے گا. کمبختوں تمہیں ایک اسٹیٹ اتنا کچھ دے رہی ہے, بے روزگاروں کو الاؤنس دے رہی ہے, بیماروں کا فری میں علاج کر رہی ہے, لیکن آپ چھوڑ کے تو دیکھو نا. تو انسان ہے ہی اس ٹائپ کا کہ یہ برائی کو زیادہ فوکس کرتا ہے. چلیں بھائی, باقی بات یہی ہے کہ پھر بھی جواب سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے بھائی. ہمیں تو اللہ نے ایک فوکس کیا, عمل درست کر لو جنت میں بھیج دوں گا. تو اشکال کا جواب سمجھ میں آئے نہ آئے, ہم نے جانا کوشش کہاں کی, کیونکہ اشکال کا جواب اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ اپنی روش کو تبدیل نہیں کرے گا. کہ چونکہ جی انڈا موڑ پہ یہ رہتے ہیں, ان کو جواب سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ کہتے ہیں میں اپنے فیصلے پر اب نظر ثانی کروں گا, اور اب میں کیا کروں گا کہ بھائی میں اب جنت میں اسپیس بڑھا دوں گا. تو چونکہ وہ اللہ ہے, لا یسأل عما یفعل, اللہ کہتے ہیں میں جو کرتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہم یسألون, تم جو بھی کرو گے تم سے اس کا تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. تو میں اور آپ غلام ہیں بھائی, ہمیں جیسے بتا دیا گیا ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. ہماری سمجھ میں آئے تو بھی, نہیں آئے تو بھی. اس لیے ہم نے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى كُلُّ مُيَسَّرُ لِمَا خُلِقَ, اچھا عمل کرو گے تو انجام جنت ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تو مجھ سے آپ نے بتایا تھا کہ اگر ضعیف اور صحیح حدیث ہے تو اہتماماً اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو صحیح حدیث کا انتخاب کر کے بیان کرنا چاہیے. تو یہ خالی آپ کی رائے ہے یا جامع رشید کے تمام اساتذہ کی رائے ہے؟ کیونکہ وہ سیرت النبی کا جو کورس کرا رہے ہیں مفتی رشید صاحب, تو اس کے اندر وہ صحیح حدیث کو کر رہے ہیں یا ضعیف کا بھی اس کے اندر دخل ہے؟
یہ تو مفتی رشید احمد خورشید صاحب سے ہی پوچھیں. میرا اپنا جو طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ میں حتی الامکان ضعیف حدیث کے بیان کرنے سے اجتناب کرتا ہوں. باقی اس بارے میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ کسی چیز کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے ضعیف حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں غلطی یہ ہوتی ہے, بعض دفعہ اس عمل کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہوتی, عمل کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیثیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ غلط ہے بھائی, عمل پہلے صحیح حدیث سے ثابت تو ہو نا. تو میرا تو اپنا یہی معمول ہے کہ میں حتی الامکان اس کی کوشش کرتا ہوں. بائی مسٹیک کبھی ضعیف حدیث ہو بھی جائے, مجھے کوئی اطلاع دے تو میں رجوع کر لیتا ہوں اس سے. جامع تو رشید کی رائے تو وہی ہے جو جمہور کی رائے ہے, اور جو وہ مضبوط رائے کہ فضائل میں ضعیف حدیث سنائی جا سکتی ہے. تو جامع تو رشید نے یہ تو نہیں کہا کہ سنانا واجب ہے. واجب ہوتا پھر میں نہ سناتا تو آپ کہتے ہیں جامع تو رشید کا فتویٰ دیے کہ سناؤ, تو مفتی صاحب آپ کیوں نہیں سنا رہے؟ بھائی انہوں نے بھی پسند وہ بھی اسی کو کریں گے کہ نہ سناؤ تو زیادہ اچھا ہے, جب صحیح حدیثیں اتنی موجود ہیں تو کیوں جا رہے ہو ضعیف کی طرف. لیکن جامع رشید فتویٰ تو وہی دے گا نا جو دلائل کے لحاظ سے, کیونکہ ضعیف حدیث موضوع نہیں ہوتی, من گھڑت نہیں ہوتی. ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی ہے, ایسا امکان ہی نہیں ہے بھائی. اس میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی نے فرمایا ہو, لیکن بہت زیادہ مستند ذریعے سے ہم تک وہ بات نہیں پہنچی ہوتی. تو طاقت تقویت کے لیے کسی صحیح حدیث کی کو تقویت کے لیے بطور شاہد کے لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وعلیکم السلام.
ہمارا گارمنٹس کا کام ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاپ میں یا گودام میں مال پڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کی پکچرز لے لیتے ہیں, اور پھر وہ پکچرز ہم مختلف پارٹیوں کو لاہور میں ادھر ادھر شیئر کر دیتے ہیں.
جی
کہیں سے ہمیں اس کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ مال دے دو, تو ہم اس میں اپنا ایک پروفٹ مارجن رکھ کے وہ مال وہیں سے اٹھاتے ہیں جہاں پڑا ہوتا ہے, اور لاہور پشاور یا جہاں بھی بیچنا ہوتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں.
یہ وہی تو ہے جو ابھی پوری گھنٹہ میں نے تقریر,
اسی وجہ سے پوچھا میں نے. تو اس میں طریقہ کیا اپنایا جائے؟
اس میں طریقہ یہ ہے کہ آرڈر کا کہیں, یہ خریدنا چاہتے ہو تو آپ بتائیں, دلچسپی ہے اتنے کا میں آپ
ہم یہی کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے مال ہمارا ہے, ہم یہی کہتے ہیں کسی پارٹی کے پاس پڑا ہوا ہے.
تو پھر پارٹی کو بتائیں کہ آپ کا مال ہم بکوا رہے ہیں, یہ مال لوڈ ہونے میں کوئی نقصان ہو گیا, راستے میں کوئی نقصان ہو گیا تو آپ کا مال آپ کا نقصان ہوگا, وہ مانے اس بات کو.
ہم یہ بھی بتاتے ہیں, بس یہ نہیں کہتے جو نقصان,
نہیں یہ کہنا پڑے گا
نقصان
کا نہیں ہے, ورنہ نہیں ہے.
مطلب یہ کہیں گے تو یہ اس طرح
جائز ہو جائے گا. ہم آپ کے کمیشن ایجنٹ ہیں اور ہم اپنا کمیشن لے رہے ہیں.
جزاک اللہ خیر.
چلو بھائی کافی ہو گیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.